بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں سیریز بھارت کے فرعون کا چھٹا ناول فوجی کیمپ سے فرار، جسے آپ کے لیے تحریر کیا اے حمید نے اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری کی. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول فوجی کیمپ سے فرار پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کفار تمہارے پڑوس میں مسلمان پر ظلم تشدد کر رہے ہوں تو تم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. القرآن. تصنیف بھارت کے فرعون. پارٹ نمبر 6. ایک مجاہد اسلام کمانڈو کی سچی آپ بیتی فوجی کیمپ سے فرار. مصنف اے حمید. جملہ حقوق محفوظ ہے. مقبول اکیڈمی 199 سرکلر روڈ چوک انارکلی لاہور. مطبع خورشید مقبول پریس لاہور. ISBN 9694429455. پاکستان کے شہیدوں غازیوں اور جانثاروں کے نام. ایک سرفروش کمانڈو کی لرزہ کی سچی آبی تھی جو اسلام کی حرمت اور پاکستان کے استحکام کی خاطر دشمن کے جوالا مکھی میں کود گیا. اس کا مشن موت کا مشن تھا. وہ اپنے مشن کو مکمل کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور موت سے تلاش ہی کرتی رہ گئی. 256 صفحات پر مشتمل فوجی کیمپ سے فرار ملاحظہ فرمائیے. دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی. باہر سے کسی نے چلا کر کہا اردلی دروازہ کھولو جلدی کرو. سیکرٹ فائل میں نے الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا تھا. میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا. باہر ایک سکھ صوبے دار اور دو گورکھا فوجی کھڑے تھے. سکھ صوبے دار کو معلوم تھا کہ میں میجر شرد کا چھوٹا بھائی ہوں. اس نے کہا سر آپ کے باتھ روم سے دھواں نکل رہا ہے. اور تینوں فوجی بڑی تیزی سے باتھ روم کی طرف دوڑ پڑے. ایک گورکھا فوجی کے ہاتھ میں آگ بجھانے والا اسپرے سلنڈر بھی تھا. میں بھی ان کے پیچھے دوڑا. معلوم ہوا باتھ روم کی بتی میجر شرد جلدی چھوڑ گیا تھا اور کسی وجہ سے بجلی کے تار شارٹ ہو گئے اور انہیں آگ لگ گئی تھی. ابھی صرف دھواں ہی نکل رہا تھا. فوراً آگ بجھا دی گئی. سکھ صوبے دار بولا سر ہمارے لانس نائک نے باہر سے دھواں نکلتا دیکھا تو رپورٹ کی صبح الیکٹریشین آ کر نئی تارے لگا دے گا. جب تینوں بھارتی فوجی چلے گئے تو میں کچھ دیر وہیں کمرے میں رہا. اس کے بعد خاموشی سے باہر نکل کر کمرے کو تالا لگایا اور ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دے کر اپنی فوجی کینٹین والے کمرے کی طرف چل پڑا. کمانڈو اور اگزیب پیچنی سے میرا انتظار کرا تھا. میں نے اسے جا کر ٹاپ سیکرٹ فائل سے نکل کیے ہوئے پوائنٹس دکھائے تو وہ بولا یہ بڑی کارآمد معلومات ہیں. خاص طور پر کھاڑی کے چٹان پر مارٹر توپوں اور جہازوں کے گرد لگے فولادی تاروں کا معلوم ہو جانا ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. میں نے کہا ایک جہاز پر ایسی گنیں بھی لگی ہیں جو خطرے کے وقت سمندر میں پھٹنے والی بارودی سرنگیں فائر کرتی ہیں. کمانڈو اورنگزیب بولا ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان جہازوں کے ارد گرد جن فولادی تاروں کا جال پھیلایا گیا ہے ان کی نوعیت کیسی ہے. میں نے کہا چاہے جیسی بھی ہو ہمیں بہرحال سمندر کے اندر جا کر ان تاروں کو کٹروں سے کاٹنا ہوگا. وہاں انڈین نیوی کی کوسٹ گارڈ بھی ہوگی. اس کمانڈو مشن پر ہمیں کسی اندھیری رات کو جانا ہوگا لیکن آکسیجن ماسک کے بغیر ہم اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکیں گے. کیا اس کے بارے میں بھی تم نے غور کیا ہے؟ میں غور کر چکا تھا. میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے اپنے مشن پر روانہ ہو رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ ہمیں پانڈیچری کی کھاڑی جیا گامی میں کھڑے اسرائیل کے ان دو بحری جہازوں کو سمندر میں ڈبونا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی حکومت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کو دیا گیا. بھاری مقدار اور تعداد میں خطرناک اسلحہ لے کر آئے ہیں. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا اس کا انتظام ہمیں سوچنا پولی کی بندرگاہ پر جا کر خود کرنا ہوگا. کمانڈو اورنگزیب کو اتنے بڑے کمانڈو مشن کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا اگرچہ اس میں جذبہ موجود تھا اور وہ پاکستان آزادی کشمیر اور اسلام کی خاطر ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار تھا. مگر اتنا بڑا بحری کمانڈو مشن اس کے لیے بالکل نیا تھا. میں اس سے پہلے دوارکا کا فوجی قلعہ بھوپال ریلوے لائن پر بھارتی ملٹری کی ایمونیشن ٹرین کو اڑا چکا تھا. کمانڈو اورنگزیب کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا پھر بولا یہاں سے نکلنے کا ہمارا کیا پروگرام ہے؟ یہ پروگرام بھی میں نے سوچ لیا ہوا تھا. مجھے معلوم تھا کہ جب پانڈیچری کی بندرگاہ پر اسلحہ سے لدے ہوئے جہاز سمندر کی تہ میں غرق ہو جائیں گے تو بھارتی فوجی ہائی کمانڈ میں پونچال آ جائے گا اور اس کی رپورٹ اسی وقت ناگپور کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملٹری انٹیلیجنس کے میجر شرد دیوان کو مل جائے گی اور میری اس وقت عدم موجودگی اس کو شک میں مبتلا کر سکتی تھی اگرچہ اس کا امکان بہت ہی کم تھا. کیونکہ میجر شرد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جو کہ ایک عام سا سویلین نوجوان ہوں انڈیا کے نیول سیکورٹی کو تہس نہس کرتا ہوا دو اتنے بڑے جہازوں کو سمندر میں غرق کر سکتا ہوں. لیکن مجھے اسی طرح سوچنا چاہیے تھا. اس کی پیش بندی میں نے یوں کر لی تھی کہ میجر شرد کو کہہ دیا تھا کہ میرا بھائی ورنگل کی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور میں اسے چھوڑنے اس کے ساتھ ہی ورنگل جا رہا ہوں اور کچھ دن ورنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس آؤں گا. چنانچہ میں نے اورنگزیب سے کہا ہم کل صبح یہاں سے چل پڑیں گے. کمانڈو اورنگزیب کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اس اہم ترین کمانڈو مشن کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہے. اسے مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا. صرف 12 چھوٹے مگر انتہائی طاقتور چاکلیٹ سائز کے میگنیٹ بم تھے جنہیں ہم نے سمندر کے اندر سے ہو کر بیری جادوں تک جا کر ان کے پیندے کی فولادی چادروں سے چپکانا تھے. کہنے کو تو یہ بڑا سیدھا سا کام تھا, مگر جہاں سمندر میں آس پاس بھارتی نیوی کے جنگی جہاز کھڑے ہوں, کوسٹ گارڈ کی مشین گنوں سے لیس بوٹیں چکر لگا رہی ہوں, جہازوں کے اوپر گارڈ دن رات پہرا دے رہے ہوں, جہازوں پر بارودی سرنگیں فائر کرنے والی گنیں لگی ہوں اور جہازوں کی حفاظت کے لیے چٹانوں پر مارٹر گنوں اور مشین گنوں کی پوستیں ہوں اور جہازوں کے ارد گرد فولادی تاروں کا جال بچھا ہوا ہو اور ہمارے پاس معمول استعمال کے آکسیجن ماسک بھی نہ ہو, تو یہ ٹارگٹ ناممکن لگتا ہے. لیکن وہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ اگر دل میں جذبہ ہو اور ٹارگٹ مارنے کا یقین ہو تو قدرت سارے وسائل پیدا کر لیتی ہے. جب کمانڈو اورنگزیب نے وسائل کی کمی کا اظہار کیا تو میں نے اس سے کہا مسائل صفر ہیں, یہاں سے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے, ہمارے پاس میگنیٹ بم اور کمانڈو چاکو کے سوا کچھ نہیں. اس کے باوجود ہمیں اس مشن کو ہر حالت میں اور اپنی جان کی بازی لگا کر کامیاب بنانا ہے. ہم کل صبح ناگپور سے جو ٹرین بھی ملی اس میں سوار ہو کر پانڈیچیری کی طرف روانہ ہو جائیں گے. آگے اللہ مالک ہے. اب تم بھی سو جاؤ, میں بھی سوتا ہوں. صبح ہم جلدی اٹھے. میں نے کیپٹن کے اسسٹنٹ جگدیش کو شام کو ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ورنگل جا رہا ہوں. میجر شرد دیوان کو پہلے ہی بتا چکا تھا. چنانچہ ہم فوجی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے. ابھی صبح نہیں ہوئی تھی, پھو پھٹ رہی تھی. ایک جگہ سے ٹیکسی مل گئی, اس نے ہمیں اسٹیشن پر پہنچا دیا. ناگپور وسطی بھارت کا بہت بڑا ریلوے جنکشن ہے, وہاں سے کئی طرف کو گاڑیاں جاتی رہتی ہیں. معلوم ہوا کہ پانڈیچیری کی گاڑی دن کے 9 روانہ ہوگی. اتنی دیر ہم پلیٹ فارم پر ہی ایک طرف بیٹھے اپنے مشن کے بارے میں باتیں کرتے رہے. تھرڈ کلاس کمپارٹمنٹ کے 2 ٹکٹ ہم نے لے لیے تھے. کمانڈو چاقو اور خطرناک میگنیٹ بم 6 میری پتلون کی پچھلی جیب میں تھے اور 6 بم کمانڈو اورنگزیب نے اپنی جیکٹ میں چھپا رکھے تھے. گاڑی 9:30 پانڈیچیری کی طرف روانہ ہوئی. یہ بڑا طویل سفر تھا. آپ بھارت کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ناگپور انڈیا کے بالکل وسط میں ہے اور وہاں سے نیچے پانڈیچیری کے طویل فاصلے پر انڈیا کی مشرقی گھاٹ پر مدراس سے بھی نیچے ایک بندرگاہ ہے. یہ سفر 2 دن اور 2 راتوں میں طے ہوا. ہم پہلے بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش سے گزرے, پھر تامل ناڈو کے صوبے میں داخل ہو گئے. ناگپور سے آگے جو بڑے بڑے شہر آئے وہ اس طرح تھے. ناگپور سے چلے تو بڑا شہر چندراپور آیا, وہاں سے ورنگل شہر آیا. یہ آندھرا پردیش کا مشہور شہر ہے. ورنگل سے نکلے تو آندھرا پردیش کا شہر گنٹور آیا, یہاں سے ٹرین نیلور پہنچی. یہ بھی تامل ناڈو کا مشہور شہر. نیلور کے آگے تامل ناڈو صوبے کا صدر مقام مدراس آ گیا. مدراس اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا. ہم اسٹیشن پر ہی رہے, مدراس سے دوسری ٹرین پکڑی اور کانچی پورم شہر سے ہوتے ہوئے پانڈیچیری پہنچ گئے. پانڈیچیری جس وقت ٹرین پہنچی تو دن کے 4 کا ٹائم تھا. یہاں موسم گرم تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی. ہماری جیکٹیں ٹھنڈے کپڑے کی تھی, پھر بھی ہم نے اس کے بٹن کھول دیے تھے. ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے گرمی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا. کمانڈو اورنگزیب بھارت کے دور جنوبی علاقے میں پہلی بار آیا تھا. کہنے لگا ہمارے کشمیر میں تو سخت سردی پڑ رہی ہے اور یہاں لوگ گلے میں صرف بنیانیں پہن کر پھر رہے ہیں. میں نے کہا یہ جنوبی بھارت کا علاقہ ہے, یہاں دسمبر کے مہینے میں بھی دن کو موسم گرم رہتا ہے, صرف رات کو ہلکی سی خنکی ہو جاتی ہے, وہ بھی برائے نام. اسی لیے یہاں کے لوگوں کے رنگ کالے ہیں. جنوبی بھارت میں آپ کو کوئی آدمی کوئی عورت گورے رنگ کی نہیں ملے گی. سب کے رنگ کالے ہوتے ہیں یا پھر گہرے سانولے رنگ ہوتے ہیں. گورا رنگ ناگپور سے اوپر ہی رہ جاتا ہے. یہاں کا موسم گرم مرطوب ہوتا ہے, بارشیں خوب ہوتی ہیں. لوگوں کی خوراک چاول ہے, روٹی بھی چاول کے آٹے کی کھاتے ہیں. اس روٹی کو وہ چلا کہتے ہیں. سرخ مرچیں بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہوٹلوں اور ریستورانوں میں چاول کے ساتھ سرخ مرچیں پانی میں گول کر ساتھ رکھ دی جاتی ہیں. چھوٹے ریستورانوں میں چاول پلیٹوں کی بجائے کیلے کے پتوں پر ڈال کر رکھ دیے جاتے ہیں. ہمیں بھوک لگ رہی تھی, ہم ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے. ہوٹل کا کالا کالا لڑکا ہمارے لیے چاول کا برتن لے کر آ گیا. اس نے پہلے کیلے کے پتے ہمارے سامنے میز پر بچھائے, پھر اس کے اوپر ایک طرف چاول ڈالے, ایک طرف سبزی دال اور ایک چھوٹی پیالی میں گلی ہوئی سرخ مرچوں کی لا کر رکھ دی. ہم نے سرخ مرچوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور سبزی کے ساتھ چاول کھا کر ہوٹل سے باہر آ گئے. ہوٹل میں اگربتیاں سلگ رہی تھی اور ویشنو اور گنبتی دیوتا کی تصویروں کے آگے لوبان بھی سلگ رہا تھا, جس کی وجہ سے فضا بہت بھوجل تھی. جنوبی ہند کے شہروں میں مسلمانوں کی بھی بھاری تعداد آباد ہے اور یہ مدراسی مسلمان ہیں جن کو موپلے بھی کہا جاتا ہے. ان شہروں میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, ان بزرگان دین کے مزار بھی ہیں جو ابتدائی ایام میں مسلمان عرب تاجروں کے ساتھ یہاں آئے تھے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور بتوں کی پوجا کرنے والے ہندوؤں کو مشرف اسلام کیا. ابتدائی دور کے عرب تاجروں کی آمدرفت کی وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کی کلچر کی نشانیاں بھی عام ملتی ہیں. ان کی زبان میں عربی کے الفاظ بھی ہیں اور یہ لوگ بریانی بالکل شمالی ہند کے مسلمانوں کی طرح بناتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جنوبی ہند میں شمالی بھارت کی نسبت تعلیم کا معیار بہت بلند ہے. انگریزی ہر اسکول میں پہلی جمعہ سے پڑھائی جاتی ہے. تامل تلگو زبانوں کے ساتھ ہندوستانی اور اردو بھی بولی جاتی ہے. یہاں کے لوگ انگریزی عام بول لیتے ہیں. اگر کوئی مدراسی اردو نہیں جانتا تو وہ آپ سے انگریزی میں بات کرے گا. کھانا کھانے کے بعد ہم پانڈی چیری کے بازاروں میں ادھر ادھر پھرتے رہے. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا ہمیں ٹھہرنے کے لیے یہاں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہوگی جو بندرگاہ کے قریب ہو اور جہاں ہمیں دیکھنے والے زیادہ لوگ نہ ہوں. کمانڈو اورنگزیب نے پوچھا ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے. مجھے معلوم تھا کہ مدراس میں مدراسی مسلمانوں کی 3-4 سرائے ہیں جہاں مسافر آ کر ٹھہرتے ہیں. ان علاقوں میں ابھی تک سراؤں کا وجود باقی تھا. شاید یہ قدیم عرب تاجروں کی وجہ سے تھا جو بصرہ بغداد سے آ کر یہاں سراؤں میں آ کر ٹھہرا کرتے تھے. مدراس میں ایک سرائے تھی جس کا نام سراج سرائے تھا. میں نے اس سرائے میں 3 دن گزارے تھے. یہ سستی بھی ہوتی ہیں اور یہاں عام طور پر مزدور پیشہ مسافر لوگ آ کر 2-3 دن ٹھہرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے جب سرائے کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا یہ شہر تو بڑا ماڈرن شہر لگ رہا ہے, یہاں سرائے ہمیں کہاں ملیں گی. میں نے اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا کیا یہاں ہمیں کوئی دیسی سرائے مل جائے گی جو شہر سے باہر بھی ہو اور بندرگاہ کے قریب بھی ہو. میں نے کہا اگر مل گئی تو بہتر ہے, تلاش کر لیتے ہیں. اگر نہ ملی تو 2-1 دنوں کے لیے شہر کے اندر کسی سرائے میں ٹھہر جائیں گے. سرائے پر میں اس لیے زور دے رہا تھا کہ وہاں کرایہ سستا ہوتا ہے, ہوٹل ان شہروں میں بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور ہوٹلوں میں عام طور پر خفیہ پولیس کے آدمی ضرور منڈلا رہے ہوتے ہیں. پانڈیچیری شہر ہمارے لیے بالکل اجنبی تھا. جنوبی ہند کی فضا اور لوگ ان کی زبان میرے لیے اجنبی نہیں تھے, بازار اجنبی تھے. ہم چلتے چلتے ایک چوک میں آ کر کھڑے ہو گئے. بازاروں میں رکشہ ٹیکسیوں کے علاوہ بیل گاڑیاں بھی چل رہی تھیں. ان بیل گاڑیوں میں رکشہ ٹیکسی کی طرح سواریاں بیٹھتی تھیں. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا تم یہیں ایک منٹ ٹھہرو. سامنے پان سگریٹ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی. وہاں کمبے کے پاس ایک دبلا پتلا نوجوان سفید قمیض پتلون پہنے کھڑا شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا. میں نے اس کے پاس جا کر یوں ہی السلام علیکم کہہ دیا کہ اگر مسلمان نکل آیا تو اچھا ہے. اتفاق سے وہ مسلمان تھے. اس نے وعلیکم السلام کہہ کر میری طرف دیکھا. میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا یہاں کوئی سرائے مل جائے گی جہاں رات گزار سکوں. اس نے انگریزی میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا پنجاب سے, پانڈیچری شہر کی سیر و سیاحت کرنے آیا ہوں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کسی ہوٹل میں ٹھہر سکوں. مجھے جالندھر میں کسی نے بتایا تھا کہ مدراس اور پانڈیچری میں ایسی سرائے مل جاتی ہیں جن کا کرایہ سستا ہوتا ہے. وہ لڑکا بولا پانڈیچری میں 3 سرائے ہیں, ان تینوں کو مسلمان چلاتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی سرائے سمندر کے قریب مل جائے تو بڑا اچھا ہے, سمندر کی سیر بھی ہو جائے گی. وہ لڑکا کہنے لگا اچھا تو پھر ایسا ہے کہ یہاں سے تم پانڈیچری جی ٹی تھوک جانے والی بس میں سوار ہو جاؤ. کنڈکٹر سے کہنا تمہیں رائل سینما کے چاپر اتار دے. رائل سینما کے پیچھے ناریل کے درختوں والا ایک بازار ہے, وہاں اشرفیہ سرائے ہے. یہ سرائے سمندر کے قریب بھی ہے اور وہاں کرایہ بھی بہت کم لیتے ہیں. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ساری بات کمانڈر اورنگزیب کو جا کر بتایا اور ہم وہیں سے ایک بس میں سوار ہو گئے. میں نے بس کنڈکٹر کو بتا دیا کہ ہمیں رائل سینما والے اسٹاپ پر اتار دے. ہم رائل سینما کے بس اسٹاپ پر اتر گئے. اس کے پیچھے آئے تو ایک کشادہ بازار تھا جس کے فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی چھتریوں والے ناریل کے درخت ہوا میں لہرا رہے تھے. یہ شام کی ہوا تھی جو سمندر کی طرف سے چل رہی تھی. ہوا میں سمندر کی نمی خاص طور پر محسوس ہو رہی تھی. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا ہم سمندر کے قریب آ گئے ہیں, اب اشرفیہ سرائے تلاش کرتے ہیں. بازار میں دکانیں کھلی تھی, شاپنگ اسٹور بھی, بید اور بانس کے فرنیچر کی بڑی بڑی دکانیں بھی تھی, ریستوران بھی تھے جن میں بتیاں روشن ہو گئی تھی اور تامل فلموں کے گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تاملی گہری ساملی کالی لڑکیاں اور عورتیں ساڑیوں میں ملبوس آ جا رہی تھی. پتلون قمیض والے آدمی بھی تھے اور ایسے مزدور ٹائپ آدمی بھی تھے جنہوں نے صرف بنیان پہنے ہوئے تھے اور دھوتیاں جنہیں یہاں لنگی کہا جاتا ہے نیچے سے اٹھا کر گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھیں. کافی آگے جا کر میں نے ایک ویڈیو کی دکان سے اشرفیہ سرائے کا پوچھا. یہ سرائے وہاں سے قریب ایک گلی میں تھی. گلی کافی کشادہ تھی. ایک بہت سیدھا سی پرانی بلڈنگ کے باہر اردو اور تامل زبان میں اشرفیہ سرائے کا چھوٹا سا بورڈ لٹک رہا تھا. دیوڑی میں تخت پوش پر ایک سفید خشخشی داڑھی والا گہرے سانولے رنگ کا بوڑھا دھوتی اور بنیان پہنے چھوٹی سی صندوقچی کے پاس بیٹھا بیڑی پی رہا تھا. میں نے جا کر سلام کیا تو اس نے خوش ہو کر وعلیکم سلام کہا اور تامل زبان میں کچھ پوچھا. میں نے شکستہ ہندوستانی میں کہا میں تامل زبان نہیں جانتا. وہ مسکرا کر اردو میں بولا تو پھر اردو میں بات کرو, ہم اردو زبان بھی جانتا ہے بابا. میں نے کہا جی ہم دو دوست پنجاب کے شہر مالیر کوٹلا سے آئے ہیں. ہم مسلمان ہیں, پانڈیچری کی سیر کرنے کا ارادہ لے کر نکلے ہیں. آپ کی سرائے میں کوئی سستا سا کمرہ مل جائے گا؟ بوڑھا مدراسی کہنے لگا بابا یہاں سب کمروں کا ایک ہی کرایہ ہے, تم بولو ایک کمرہ لوگے یا دو کمرے لوگے. میں نے کہا ہمیں ایک کمرہ ہی کافی رہے گا, صرف اس میں ایک فالتو چارپائی کی ضرورت پڑے گی. وہ بولا وہ ہم ڈال دیں گے. پھر اس نے تنسلک جی میں سے ایک کاپی پنسل نکالی اور بولا نام بتاؤ. میں نے اپنے اور کمانڈو اورنگزیب کے مسلمانوں والے فرضی نام بتائے. اس نے کاپی پر لکھ لیا اور کاپی بند کر کے کہنے لگا ایک کمرے کا دن رات کا کرایہ 5 روپے ہوگا, تم کتنے روز ٹھہرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایک ہفتہ ضرور ٹھہریں گے, پانڈیچری بڑا شہر ہے, اس کی سیر کرنے میں اتنے دن تو ضرور لگ جائیں گے. تو پھر ایسا کرو کہ ایک ہفتے کا کرایہ ادا کر دو, میں تمہیں صاف ستھرا بستر بھی دوں گا اور نہانے کے لیے اچھا صابن تولیہ بھی دوں گا. وہ ہنس رہا تھا. میں نے جیب سے 30 روپے نکال کر اسے دیے اور کہا یہ 30 روپے آپ اپنے پاس رکھیں، اگر ہم اس سے پہلے بھی چلے گئے تو آپ سے کچھ واپس نہیں لیں گے۔ بوڑھے نے روپے صندوقچی میں ڈال کر اسے تالا لگایا اور اٹھ کر ہمارے ساتھ ہو گیا۔ وہ ہمیں بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا جس کی دیوار کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ وہاں پہلے سے ایک چارپائی پڑی تھی۔ بوڑھا جو سرائے کا مالک ہی تھا اور بعد میں جس نے اپنا نام حاجی عبدالرزاق بتایا، کہنے لگا میں ابھی دوسری چارپائی ڈلوا دیتا ہوں، کچھ الگانا نیچے اندر والے صحن میں ہے، میں تمہیں الگ تولیہ صابن بھی بھجوا دیتا ہوں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ سرائے کا مالک حاجی رزاق جب چلا گیا تو کمانڈو اورنگزیب نے کھڑکی میں سے دوسری طرف جا کر دیکھا، کہنے لگا ادھر تو گلی میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں۔ میں نے کہا یہ کچرا گلی ہوگی، لوگ مکانوں کا کوڑا کچرا کھڑکیوں میں سے گلی میں پھینک دیتے ہیں، کارپوریشن کا ٹرک آ کر لے جاتا ہے۔ کمانڈو اورنگزیب اور میں اس کھڑکی پر آ گئے جو سرائے کے دروازے کی جانب کھلی تھی۔ نیچے کشادہ گلی میں لڑکے بانس کے بنے ہوئے بال سے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ حاجی صاحب کی ہدایت پر ملازم چارپائی لے کر اوپر آ گئے، اس کے ساتھ صاف ستھرے دو بستر بھی تھے۔ ہم نے چارپائیوں پر بستر بچھا دیے۔ اس دوران رات ہو گئی اور اورنگزیب کہنے لگا ٹھکانا تو ہمیں مناسب مل گیا ہے، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ بندرگاہ کہاں ہے اور بندرگاہ سے یہ آگامی کی وہ کھاڑی کتنی دور ہے جہاں جہاز کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ کام اگر ہم دن کی روشنی کے وقت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، رات کو ہم کسی بھی پوزیشن کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ ہم نے صبح سورج نکلنے کے وقت اپنے ٹارگیٹ کا سروے کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی اپنی چارپائیوں پر بیٹھ کر اپنے مشن کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ کھانا ہم نے بازار کے ریسٹوران سے کھا لیا تھا۔ 10 بجے رات تک ہم اپنے مشن کے امکانات اور اندیشوں پر غور و فکر کرتے رہے، اس کے بعد سو گئے۔ صبح اس وقت بیدار ہوئے جب گلی میں سے ایک ٹرک شور مچاتا ہوا گزرا، پہلے میری آنکھ کھلی، اس کے ساتھ ہی کمانڈو اورنگزیب بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ ٹرک تھا؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جا کر دیکھا، شاید کچرا اٹھانے والا ٹرک تھا۔ گلی میں کھمبوں کی بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی میں مجھے ٹرک کا پچھلا حصہ بازار کی طرف گھومتے نظر آیا۔ میں نے اورنگزیب سے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں سورج نکلنے سے پہلے سمندر پر پہنچ جانا چاہیے، رات کو ہم نے پانڈیچیری کی بندرگاہ کی سمت معلوم کر لی تھی۔ 5 منٹ بعد میں اور کمانڈو اورنگزیب رات کو لمحہ بلمحہ غائب ہوتے اندھیرے اور دم بدم بڑھتی ہوئی دن کی روشنی میں سرائے کی جیوڑی میں سے نکل کر بندرگاہ کو جاتی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ کوئی 3 ایکڑ لانگ چلنے کے بعد ہمیں کچھ فاصلے پر پانی کی سیاہ چادر دور تک پھیلتی ہوئی دکھائی دی، اس کی ایک جانب کنارے پر دور تک روشنیاں چلی گئی تھی۔ ان روشنیوں کا عکس پانی میں جل ملا رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا ہمیں یہاں رک کر دن نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے، اندھیرے میں ہم کسی غلط جگہ پر بھی جا سکتے ہیں، فوجی اسلحہ سے لدے ہوئے جہازوں کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت ہوں گے۔ ہم ایک جگہ ناریل کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر روشنی کے دھارے پھوٹنے لگے، یہ سورج طلوع ہونے کے پہلے کی روشنی تھی۔ سمندر میں اس سنہری روشنی نے آگ سی لگا دی۔ آہستہ آہستہ یہ ملکجی روشنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن کے اجالے میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے سارا منظر واضح تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرف رات کو روشنیاں نظر آ رہی تھی، اس طرف 10-12 بڑے بڑے سمندری جہاز کھڑے تھے۔ ان کے آگے سمندر کا کنارا ناریل کے جھنڈوں کے ساتھ دور تک چلا گیا تھا۔ دائیں جانب بھی چھوٹے بڑے جہاز کھڑے تھے جن کے قریب سے ہو کر سٹیمر گزر رہے تھے۔ ایک جگہ چھوٹی سی عمارت تھی جس کے اوپر کوئی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا میرا خیال ہے یہ بندرگاہ کی عمارت ہے، ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جی آگامی کی کھاڑی کس طرف ہے، وہاں 2 چٹانیں سب سے بڑی نشانی ہے، یہاں سے اٹھ کر اس طرف چلتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ ذرا آگے سمندر کے ریتیلے کنارے پر چلتے چلتے گئے تو کچھ جھونپڑے نظر آئے، ان کے سامنے سمندر کے پانیوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بلیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ کالے کالے چند ایک ماہی گیر بھی بیٹھے آپس میں بیڑیاں پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا میرا خیال ہے یہ ملاح ہیں، ان سے ایک کشتی لے کر سمندر کی سیر کرتے ہیں، اس طرح ہمیں زیادہ دور تک جانے کا موقع مل سکے گا۔ ہم نے ملاحوں سے ایک کشتی کرائے پر لے لی۔ ملاح نے کہا کہ وہ کشتی خود چلائے گا۔ ہم نے کوئی اعتراض نہ کیا، ہم کشتی میں بیٹھ کے تامل ملاح جس نے صرف گھٹنوں پر لنگی پہن رکھی تھی کشتی میں بیٹھ کر چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کنارے سے نکال کر سمندر میں لے آیا۔ وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر کشتی کو آہستہ آہستہ ایک جرم چلانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جو لوگ سمندر کی سیر کو وہاں آتے ہیں انہیں کس طرف لے جانا ہوتا ہے۔ ہم آپس میں پنجابی زبان میں باتیں کرنے لگے تاکہ یہ تامل مدراسی ملاح ہماری گفتگو نہ سمجھ سکے۔ میں نے ملاح سے ہندوستان اردو میں کہا ادھر والا جو جہاز باجو میں کھڑے ہیں اس طرف جانے کو مانگتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے اس سے بھی زیادہ غلط سلط اردو میں تامل ملاح سے بات کی تھی۔ وہ بولا اس کی اردو مجھے یاد نہیں رہی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس طرف نہیں جا سکتا، اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ سیکورٹی کا ایریا ہے۔ میں نے ملاح سے کہا اچھا تو پھر تم ان درختوں کی طرف ہی ہمیں لے جاؤ، ہم ذرا دور تک سیر کرنا چاہتے ہیں، ہم بنگلور سے یہاں سیر کرنے ہی کو آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دے دیا۔ 5 روپے کا نوٹ لے کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب، ہم تم کو ادھر کی سیر کرا دے گا۔ معلوم ہوا کہ اس طرف جانے کی بھی ممانعت تھی، مگر ملا ہمیں سمندر میں ایک چکر کاٹ کر کنارے کے ناریل کے جھنڈوں کے پاس لے آیا۔ یہاں ہم کنارے پر اتر کر بیٹھ گئے۔ میں نے سگریٹ سلگایا، ایک سگریٹ تامل ملا کو بھی دیا۔ 6-7 بڑے بڑے سمندری جہاز ہماری دائیں جانب کچھ فاصلے پر سمندر میں لنگر انداز سے ان کے مسئولوں پر اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کئی جہازوں پر وائرلیس کے اینٹینے بھی نصب تھے۔ ان میں سے ایک جہاز آئل ٹینکر تھا جس پر بڑی بڑی کرینوں کی طرح کے دو اونچے پانی دروازے سے بنے ہوئے تھے. ان جہازوں کے پیچھے پانڈیچری کی بندرگاہ کی عمارت کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا جس پر بھارت کا ترنگا جھنڈا لہرا رہا تھا. کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا وہ جہاز کہاں ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے. میں نے اپنے عقب کی طرف دیکھا ادھر سمندر کا کنارہ کچھ دور آگے جا کر بائیں جانب گھوم گیا تھا. میں نے پنجابی میں اسے کہا میرا خیال ہے وہ جہاز اس طرف ہوں گے. اورنگزیب بھی ادھر دیکھنے لگا. ہم کشتی میں بیٹھ گئے اور ملا سے دوسری طرف چلنے کو کہا. وہ بولا صاحب ادھر کو جانا نہیں مانگتا. اس کا مطلب تھا کہ اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے تامل ملا کو جیب سے 5 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا وہ ہمیں دور دور رہ کر ہی اس طرف سمندر کی سیر کرا دے. وہ تیار ہو گئے. اس نے کشتی کو سمندر میں اس طرف موڑ دیا جس طرف سمندر ناریل کے جھنڈوں کے اوکب کی طرف مڑ جاتا تھا. جیسے ہی ہماری کشتی ذرا آگے سمندر میں آ کر ایک جانب مڑی تو ہمیں کچھ دور سمندر میں دو بڑی بڑی چٹانیں نکلی ہوئی نظر آئیں. ان چٹانوں کی دوسری جانب دو بحری جہاز کھڑے تھے جن کے کچھ حصے ہمیں نظر آ رہے تھے. میں نے اورنگزیب سے پنجابی میں کہا مجھے یقین ہے اورنگزیب یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. کمانڈو اورنگزیب بھی ان چٹانوں اور ان کے اوکب میں کھڑے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا. کہنے لگا اب اس کی تصدیق کیسے ہو کہ یہی اسرائیلی جہاز ہے؟ اسے پوچھو کہ اس طرف جیاگامی کی کھاڑی کہاں ہے. جب میں نے ملاح سے جیاگامی کی کھاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے چٹانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جیاگامی کی کھاڑی اس چٹان کے پیچھے ہے. میں نے اس سے پوچھا یہ جہاز کس ملک کے ہیں؟ وہ بولا معلوم نہیں صاحب پر ہمیں اس طرف جانا نہیں مانگتا. بس آگے ہم نہیں جائے گا ہم واپس جانا مانگتا. اور اس نے کشتی موڑ دی. اس اثنا میں ہم نے ایک سٹیمر کو دیکھا جو چٹانوں کے عقب سے نکل کر دوسری طرف تیز رفتاری سے جا رہا تھا. اورنگزیب نے کہا میرا خیال ہے یہ کوسٹ گارڈ کی بوٹ ہے. ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے. اگر یہ لوگ ادھر آ کر ہماری چیکنگ ہوئی تو تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس کمانڈو ثابت ہونے کے سارے ثبوت موجود ہیں. اورنگزیب نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اس وقت ہم دونوں کی جیکٹوں کی جیبوں میں 6 انتہائی طاقتور بم اور ایک ایک کمانڈو چاقو موجود تھا. ہم یہ چیزیں اس لیے اپنے ساتھ لے آئے تھے کہ سرائے کے کمرے میں انہیں چھپانے کی کوئی قابل اعتبار جگہ نہیں تھی. کمرے کی ایک چابی سرائے کے مالک کے پاس بھی تھی اور ممکن تھا کہ ہمارے جانے کے بعد وہ کمرے کی تلاشی لیتا. ان قیمتی چیزوں کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہیں جیب میں رکھ کر سمندر میں جہازوں کے قریب جانا بھی بے حد خطرناک بات تھی. چنانچہ ہم وہیں سے واپس آ گئے. سرائے میں آ کر ہم غور و فکر میں ڈوب گئے. یہ غور و فکر میں ڈوبنے والی بات ہی تھی کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگیٹ تھا جس تک پہنچنے کے واسطے ہمارے پاس اگرچہ حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو کوئی سامان نہیں تھا. بظاہر کوئی وسیلہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا. سب سے اہم چیز جس کی ہمیں ضرورت تھی وہ دو آکسیجن ماسک تھے جنہیں منہ پر چڑھائے بغیر ہم سمندر کی تہ میں نہیں اتر سکتے تھے. ہمارے سانس اتنے لمبے کبھی نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم سمندر کے نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے جہازوں کے گرد لگی فولادی تار کو کاٹے اور پھر ان تاروں میں سے نکل کر سمندر کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے جہازوں تک پہنچے اور باری باری جہازوں کے پینڈوں کے ساتھ میگنیٹ بم چسپا کریں. اس کے لیے ضرور تھا کہ ہمارے پاس اگر آکسیجن سلنڈر نہیں تو کم از کم 15-20 منٹ تک سمندر کے اندر رہنے کے لیے آکسیجن موجود ہو. اور جدید آکسیجن ماسک میں اتنی گنجائش ہوتی ہے. ہم اسی مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ کمانڈو اورنگزیب کو ایک بڑا اچھا خیال سوجا. کہنے لگا یہاں سمندر ہے تو ایسی بیچ یعنی ایسا ساحل سمندر بھی ضرور ہوگا جہاں ملکی اور غیر ملکی لوگ آ کر سمندر میں تیراکی کرتے ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ اگر یہاں کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی سوئمنگ یا ڈائیونگ کلب بھی ضرور ہوگی. اگر کوئی ڈائیونگ کلب ہوگی تو اس کلب میں آکسیجن ماسک بھی ضرور ہوں گے. تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے روشنی کی ایک کرن نظر آ گئی تھی. میں نے کہا اگر کوئی ڈائیونگ کلب ہوئی تو یقین کرو وہاں سے آکسیجن ماسک حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. یہ معلومات میں اکیلے جا کر حاصل کرتا ہوں. کمانڈو اورنگزیب بولا تم اس مشن پر جاؤ. میں کسی مارکیٹ میں جا کر ایسا پلاس یا کٹر حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو فولادی تار کو بھی کاٹ دے. اس کے فوراً بعد کمانڈو اورنگزیب اپنے مشن پر اور میں اپنے مشن پر روانہ ہو گیا. سب سے پہلے میں پانڈیچری کی بندرگاہ پر گیا. خاصی بڑی بندرگاہ تھی. انگریزوں کے زمانے کی بڑی شاندار عمارت تھی. بڑے بڑے محرابی ستون تھے. باہر ایک طرف کاریں ٹرک اور دوسری گاڑیاں کھڑی تھی. ایک جانب چھوٹا سا ریستوران بنا ہوا تھا. مجھے معلوم تھا جس قسم کی معلومات مجھے چاہیے وہ کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں. میں ریستوران میں آ کر ایک طرف بیٹھ گیا. دن کا وقت تھا. ریستوران میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف ایک غیر ملکی جوڑا بھی بیٹھا کافی پی رہا تھا. آدمی کی عمر زیادہ تھی. عورت نوجوان تھی. اس کے بال سنہری گھنگریالے تھے. برطانیہ کی عورت لگ رہی تھی. ڈائیونگ اور سوئمنگ کا شوق ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ لوگ جس ملک کے ساحل سمندر کی سیر کو جاتے ہیں تو اس قسم کے سوئمنگ کلبوں یا ڈائیونگ کلبوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں. میں اٹھ کر ان لوگوں کے پاس آ گیا. میں نے جاتے ہی انگریزی میں کہا آپ لوگ مجھے برطانیہ سے آئے ہوئے لگتے ہیں. بوڑھا انگریز مجھے غور سے دیکھنے لگا. لڑکی مسکرا رہی تھی. لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہم یارک شائر کے رہنے والے ہیں. انڈیا کی سیاحت کو آئے ہیں. میں ان سے اجازت لے کر ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور انڈیا کے مشرقی گھاٹ کے سمندر اور سمندری طوفانوں کا ذکر چھیڑ دیا. بوڑھے انگریز نے پوچھا کیا تم گائیڈ ہو؟ میں نے ہنس کر کہا نہیں جناب میں بھی آپ کی طرح کا ایک سیاح ہوں. انڈیا کا رہنے والا ہوں مگر شمال میں ہمالیہ کے دامن میں رہتا ہوں. پہلی بار پانڈیچری کی سیاحت کرنے آیا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ مجھے سوئمنگ اور خاص طور پر سمندر میں غوطہ خوری کا بڑا شوق ہے لیکن یہاں مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ میں اپنا غوطہ خوری کا شوق کیسے اور کہاں پورا کر سکتا ہوں. بوڑھا انگریز ہنسنے لگا اور جیب سے پائپ نکال کر سلگانے لگا. ساتھ ہی انگریز لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا الاسبت تم اس مقامی سیاح کو سمجھاؤ. انگریز لڑکی کا نام الاسبت تھا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے خود غوطہ خوری کا شوق ہے بلکہ میں تو کل سارا دن سمندر میں ڈائیونگ کرتی رہی ہوں. مجھے گوہر مراد مل گیا تھا. میں نے بڑی محنت کرنے کے انداز میں لڑکی سے کہا پلیز مجھے بھی بتاؤ کہ یہاں ایسی کون سی کلب ہے جہاں میں اپنا غوطہ خوری کا شوق پورا کر سکتا ہوں. میں اس کی خاطر 100 روپے تک فیس بھی ادا کروں گا. وہ انگریز باپ بیٹی بڑے اچھے لوگ تھے اور پھر سیاح تھے, اور سیاح عام طور پر اپنے ملک سے باہر جانے کے بعد بڑے خوش اخلاق ہو جاتے ہیں. بوڑھا انگریز پائپ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولا نو نو ینگ مین, تمہیں فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے پانڈیچری ڈائیونگ کلب کی 1 ماہ کی ممبر شپ لے رکھی ہے اور ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ایک مہمان کو غوطہ خوری کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہیں. تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے یوں ہی ایک ہوٹل کا نام لے دیا. بوڑھا انگریز بولا اوکے, ابھی ہم پانڈیچری کا قلعہ دیکھنے جاتا ہے. تم ایسا کرو, اب دن کے 10 بجے ہیں, تم ٹھیک 1 بجے یہاں اسی ریستوران میں آ جانا. ہم تمہیں اپنے ساتھ ڈائیونگ کلب میں لے چلے گا. تم اپنا شوق پورا کر لینا. مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان لوگوں کے پاس آکسیجن ماسک ہیں یا نہیں, کیونکہ آکسیجن ماسک کے بغیر ڈائیونگ کیا غوطہ خوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میں نے اٹھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور ٹھیک 1 بجے وہاں آنے کا کہہ کر چلا آیا. سرائے میں پہنچے تو کمانڈو اورنگزیب پہلے سے موجود تھا. مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا میں تو اپنا مشن مکمل کر آیا ہوں, تم سناؤ کچھ سراغ ملا. میں نے اسے ساری کہانی بیان کر دی. وہ کہنے لگا آکسیجن ماسک تو ڈائیونگ کلب والوں کے پاس ہوں گے. میں نے کہا بالکل ان کے پاس ہوں گے, اور وہاں سے انہیں اڑا کر لانا بھی میرا ہی کام ہے. تم بتاؤ اس لفافے میں کیا ہے؟ اورنگزیب نے لفافے میں سے مجھے 2 پلاس نکال کر دکھائے. یہ فولاد کے بڑے مضبوط پلاس تھے. وہ بولا میں نے انہیں استعمال کر کے دیکھ لیا ہے. یہ فولاد کی موٹی سے موٹی تار کو کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب ایسا ہے کہ ان کو چارپائی پر بستر کے نیچے رکھ دو. میگنیٹ بم اور کمانڈو چاقو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے. اس شہر میں ہمیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پولیس بازار میں روک کر ہماری تلاشی لے. اورنگزیب نے دونوں پلاس اپنے بستر کے نیچے اچھی طرح سے چھپا دیے. جب 12:45 ہوئے تو میں نے اورنگزیب کو سرائے میں ہی چھوڑا اور خود بس میں بیٹھ کر بندرگاہ کی طرف چل دیا. ٹھیک 1 بجے میں بندرگاہ والے ریستوران میں تھا. کوئی 10 منٹ بعد بوڑھا انگریز اور اس کی بیٹی الزبت بھی آ گئی. ہم نے وہیں تھوڑا بہت کھانا کھایا. کھانا کا بل آیا تو میں نے بوڑھا انگریز کو ادا نہ کرنے دیا اور خود ادا کیا. وہ میری اس بات سے بڑا متاثر ہوا. ان لوگوں کو متاثر کرنا ہی میرا کام تھا. وہ مجھے اپنا کھٹارسی گاڑی میں ڈائیونگ کلب لے گئے جو ساحل سمندر پر ناریل اور تاڑ کے اونچے اونچے درختوں کے درمیان ایک لمبے کیبن کی طرح بنی ہوئی تھی. یہ ایک ریٹائرڈ مدراسی نیول آفیسر نے بنائی تھی جسے ڈائیونگ کا وسیع تجربہ تھا. بوڑھے انگریز نے میرا اس سے اپنے مہمان کی حیثیت سے تعارف کرایا اور کہا یہ ہمارا دوست بھی آج ہمارے ساتھ غوطہ خوری کرے گا. ڈائیونگ کلب کے مدراسی مالک کا نام راما کٹی تھا. راما کٹی نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا ضرور ضرور, آف کورس آف کورس. میں بڑا اچھا تیراک اور غوطہ خور ضرور تھا مگر ماسک لگا کر غوطہ خوری کبھی نہیں کی تھی. میں اس کے نشیب و فراز سے بھی آگاہ ہونا چاہتا تھا. ہم تینوں نے ڈائیونگ سوٹ پہنے اور آکسیجن ماسک لے کر ایک کشتی میں بیٹھ گئے. تیراکی تو سمندر کے کنارے پر بھی ہوتی ہے مگر غوطہ خوری کے لیے ذرا کھلے سمندر میں جانا پڑتا ہے. کشتی سمندر میں جا رہی تھی اور میں آکسیجن ماسک کا معائنہ کر رہا تھا. میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے اس کی تکنیک کا علم ہے. میں نے کہا میں نے کاٹیاواڑ کے ساحل پر بھی بہت غوطہ خوری کی ہے مگر وہاں جو کلب کی ارتباط ذرا مختلف آکسیجن ماسک تھے. اس ماسک کی ڈیوریشن کتنی ہوگی؟ اصل میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے پہن کر آدمی سمندر کے اندر کتنی دیر تک رہ سکتا ہے. بوڑھا انگریز نے بتایا کہ اس کی ڈیوریشن صرف 15 منٹ ہے. اس کی بیٹی الزبت نے کہا لیکن اس کلب میں دوسرے قسم کے آکسیجن ماسک بھی ہیں. ان کی ڈیوریشن 8 گھنٹہ ہے. اس میں آکسیجن کا ایک فالتو چھوٹا سا سلنڈر ساتھ لگا ہوتا ہے. مجھے اسی آکسیجن ماسک کی ضرورت تھی. میں نے سوچ لیا کہ واپسی پر اس آکسیجن ماسک کا معائنہ بھی کروں گا اور یہ بھی دیکھوں گا کہ اسے کلب میں کس جگہ پر رکھا جاتا ہے. سمندر میں کچھ دور جا کر کشتی روک دی گئی. یہ موٹر بوٹ تھی. ہم نے آکسیجن ماسک پہنے, پاؤں میں مچھلی کی دم کی طرح کے فلیپر بھی چڑھا لیا اور میں اس انتظار میں یوں ہی اپنے پاؤں کے فلیپر کو درست کرنے لگ گیا کہ یہ لوگ سمندر میں کیسے اترتے ہیں. میں نے دیکھا کہ پہلے لڑکی موٹر بوٹ کے کنارے پر ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی, پھر اس نے پیچھے کی طرف کلا بازی لگا کر اپنے آپ کو سمندر میں گرا دیا. بوڑھے انگریز نے بھی ایسا ہی کیا. اس کا مطلب تھا کہ غوطہ خور اسی طرح سمندر میں اترتے تھے. چنانچہ میں نے بھی اسی طرح الٹی کلا بازی لگا کر سمندر میں چھلانگ لگا دی. الٹی کلا بازی لگانے سے یہ ہوا کہ جب میں سمندر میں اترا تو اپنے آپ میرا رخ سیدھا ہو گیا. سمندر کے اوپر لہروں میں ہوا کی وجہ سے تموج تھا مگر سمندر کے نیچے بڑا سکون تھا. میری آنکھوں پر آکسیجن ماسک کا گول شیشہ چڑھا ہوا تھا. منہ میں نالی تھی جس میں سے میرے پھیپڑوں میں آکسیجن داخل ہوتی اور اسی نالی کے ذریعے میرے پھیپڑوں کی کاربن ڈائی آکسائڈ بلبلوں کی شکل میں خارج ہو رہی تھی. سمندر میں تیرتے ہوئے مجھے دباؤ محسوس ہو رہا تھا مگر آکسیجن کی وجہ سے میں بڑے آرام کے ساتھ پاؤں کے فلیپر ہلاتا بوڑھے انگریز اور اس کی بیٹی کے پیچھے پیچھے مچھلی کی طرح تیرتا چلا جا رہا تھا. 10 منٹ تک ہم سمندر کے اندر ادھر ادھر تیرتے رہے, پھر باہر نکل آئے. 2-3 بار غوطہ خوری کرنے کے بعد ہم موٹر بوٹ لے کر واپس کلب میں آ گئے. وہاں ہم نے ربڑ کے بنے ہوئے اور جسم کے بالکل ساتھ چمٹ جانے والے ڈائیونگ سوٹ اور آکسیجن ماسک اتار کر لوہے کی الماری میں رکھ دیے جہاں دوسرے ڈائیونگ سوٹ اور آکسیجن ماسک بھی لٹک رہے تھے. یہاں مجھے الزبتھ نے وہ آکسیجن ماسک دکھایا جسے پہن کر غوطہ خور سمندر کے نیچے آدھے گھنٹے تک رہ سکتا تھا. اس آکسیجن ماسک کے پیچھے کی جانب ایک پلاسٹک کی چھوٹی ٹیوب کی شکل کا فالتو آکسیجن سلینڈر بھی لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ اس قسم کے 7-8 آکسیجن ماسک کی الماری کے دوسرے خانے میں لٹکے ہوئے تھے. میں نے اس لوکیشن کو ذہن میں بٹھا لیا. ہم نے شاور میں غسل کیا, اپنے اپنے کپڑے پہنے اور ساحل سمندر پر ایک کینوپی کے نیچے بیٹھ کر کافی پینے لگے. میں نے وہی معلوم کر لیا تھا کہ کلب شام ہوتے ہی بند کر دی جاتی ہے. شام کا اندھیرا ہو جانے کے بعد وہاں کوئی تیراکی اور سمندری غوطہ خوری نہیں ہوتی. وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا اب میں اجازت چاہوں گا, مجھے مارکیٹ میں ایک دوست سے ملنا ہے. بوڑھے انگریز نے کہا ہم تمہیں وہاں ڈراپ کر دیں گے, ہم بھی اب جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میں انہیں ان سڑکوں پر سے گزارتا ہوا اپنی سرائے والی چوک میں لے آئے. یہ راستہ میں نے اپنے ذہن میں پکا کر لیا تھا کیونکہ آدھی رات کے بعد مجھے کمانڈو اورنگزیب کو لے کر اسی راستے سے ڈائمنڈ کلب کی طرف جانا تھا. میں چوک میں اتر گیا. بوڑھے انگریز نے کہا یگ مین ہم کل بھی دوپہر کے بعد کلب آئیں گے, اگر تم بھی آ جاؤ تو ہمیں خوشی ہوگی. میں نے دونوں باپ بیٹی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میں پوری کوشش کروں گا. گاڑی آگے نکل گئی. میں سرائے میں آ گیا. کمرے میں اورنگزیب موجود تھا. میں نے اسے سارے واقعات سنائے اور کہا ہمیں آج رات کلب کا تالا توڑ کر آکسیجن ماسک اور ڈائیونگ سوٹ اڑا کر لانے ہوں گے. وہ کہنے لگا تم نے راستہ دیکھ لیا ہے. میں نے کہا راستہ بھی یاد کر لیا اور کلب کی لوکیشن بھی دیکھ لی ہے. ہم شام تک اپنے کمرے میں ہی رہے. رات کو تھوڑا سا کھانا کھایا, میگنیٹ بم اپنے پاس ہی رکھے, کمانڈو چاقو نکال کر چیک کیا. اگرچہ ہمیں کسی کا خون نہیں کرنا تھا, وہاں چوکیدار کی مزاحمت کی ہمیں پوری توقع تھی. ایسی صورت میں ہمیں چوکیدار وہاں جو کوئی گارڈز وغیرہ بھی تھے انہیں کمانڈو ایکشن کے بعد صرف اتنی ضرب لگانی تھی کہ کچھ وقت کے لیے بے ہوش ہو جائیں. یاد رکھے کمانڈو کبھی ناحق خون نہیں بہاتا, وہ صرف اپنے دشمن پر کاری وار کرتا ہے اور ایک کمانڈو کے وار سے کوئی زندہ نہیں بچ سکتا. ہمارے پاس کمانڈو کا خاص سیاہ لباس نہیں تھا, ہمیں اس لباس کی وہاں ضرورت بھی نہیں تھی, بس صرف ہمیں رات کا گہرا اندھیرا ہونے کا انتظار تھا. ہم رات کے ٹھیک 1 بجے سرائے سے نکلے. اس وقت سب لوگ سو رہے تھے. وہاں سے ساحل سمندر والی ڈائیونگ کلب زیادہ دور نہیں تھی. راستہ مجھے یاد تھا. ہم سڑک کے کنارے کنارے جا اندھیرا تھا چلے جا رہے تھے. سڑک خالی تھی. کسی وقت کوئی گاڑی ہم پر اپنی ہیڈ لائٹ کی روشنیاں ڈالتی گزر جاتی. یہ سمندر کے قریب کا علاقہ تھا اور گنجان نہیں تھا. 2-3 سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ہم اس بڑی سڑک پر آ گئے جو سیدھی ساحل سمندر کو جاتی تھی. وہیں کلب کا کیبن بھی تھا. میں نے دن کے وقت سارا میلے وقوع دیکھ رکھا تھا. ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کوئی آدھا گھنٹہ لگا. سیدھے راستے کی طرف جانے کی بجائے میں اورنگزیب کو لے کر اوپر کی طرف والے درختوں کے جھنڈ کی طرف سے ہوتا ہوا ڈائیونگ کلب کے عقب میں آ گیا. یہاں آ کر ہم اندھیرے میں ایک جگہ بیٹھ گئے. کلب کا کیبن ہم سے کوئی 200 گز دور ہوگا. کلب کی عقبی دیوار پر بجلی کا بلب جل رہا تھا. ہر طرف گہری خاموشی تھی. ارد گرد بھی اندھیرا تھا. سمندر کی جانب سے آواز چل رہی تھی اور کسی کسی وقت سمندر کی ان لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ جاتی تھی جو ساحل سمندر پر آ کر واپس پلٹ جاتی تھی. اورنگزیب نے پوچھا کلب کا کوئی بیک ڈور بھی ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا نہیں, اس کا ایک ہی دروازہ ہے, ہمیں اس دروازے سے اندر داخل ہونا ہوگا. میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. میں آگے آگے چل پڑا. کلب کا کیبن جب ہم سے کوئی 20-25 گز دور رہ گیا تو میں رک گیا. یہاں لوہے کا ایک بڑا ٹریش کین پڑا تھا. ہم اس کے پیچھے چپ کر بیٹھ گئے. میں نے کہا اگر یہاں کوئی چوکیدار ہوا تو وہ دوسری طرف دروازے کے باہر کہیں بیٹھا ہوگا. کمانڈو اورنگزیب نے کہا میں جا کر معلوم کرتا ہوں. میں نے اسے روکتے ہوئے کہا نہیں, تم یہیں بیٹھو, میں جاتا ہوں. میں نے کلب کا دروازہ دیکھا ہوا ہے, راستہ صاف ہوا تو میں تمہیں کوئل کی ہلکی آواز میں سگنل دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی میں اٹھا اور ٹریش کین کے پیچھے سے نکل کر جھک کر کلب کی عمارت کی بائیں جانب چلنے لگا. زمین پر گھاس بھی تھی اور سنگریزے بھی بکھرے ہوئے تھے. ان سنگریزوں پر چلنے سے آواز پیدا ہو رہی تھی جس کو دبانے کی میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا. میں کلب کی دیوار کے پاس پہنچ کر اس کے ساتھ سیدھا ہو کر لگ گیا. یہاں اندھیرا تھا. میں دبے پاؤں دیوار کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگا. دیوار ختم ہوئی تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ سر ذرا سا آگے نکال کر دیکھا. کلب کے دروازے کے آگے کوئی آدمی بینچ پر پہلو کے بل لیٹا ہوا تھا. وہ جس طرح بے حس و حرکت تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سو رہا ہے, مگر مجھے اسے ہر حالت میں بے ہوش کرنا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے تینوں جانب دیکھا. وہاں سناٹا اور اندھیرا تھا. کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. کوئی دوسرا پہرے دار بھی نہیں نظر آ رہا تھا. میں نے کمانڈو چاقو نہیں نکالا تھا, اس کی ضرورت نہیں تھی. میرے بائیں بازو کے پٹھے ضرور پڑکنے لگے تھے. اسی بازو سے میں نے سارا کام لینا تھا. میں پہلو والی دیوار سے نکل کر کلب کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا. اب میں روشنی میں تھا. کلب کے دروازے کے اوپر جو بلب جل رہا تھا اس کی روشنی باقاعدہ مجھ پر پڑ رہی تھی, مگر اب میں اس روشنی سے بے نیاز تھا. اب میری نظریں اپنے ٹارگٹ پر تھی. اس وقت میرا ٹارگٹ دروازے کے آگے بینچ پر سویا ہوا آدمی تھا. یہ آدمی یقیناً چوکیدار تھے جس کو سمندر کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے ٹپک ٹپک کر سلا دیا تھا. میں پاؤں سکیڑ سکیڑ کر چل رہا تھا. بڑی آہستگی کے ساتھ میں چوکیدار کے سر کی جانب آ گیا. اب مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا تھا. یہ دبلا پتلا تھا کالا مدراسی چوکیدار تھا جو دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر سو رہا تھا. یہ میرے لیے بڑا ہی آسان شکار تھا. بس صرف اتنی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس کے حلق سے کوئی اونچی آواز نہ نکلے. چوکیدار کے سر کی طرف پہنچ کر میں نے زیادہ دیر نہ لگائی. یہ دیر لگانے کا موقع بھی نہیں تھا. میرا خیال ہے صرف 2 سیکنڈ لگے ہوں گے. کمزور سا مدراسی آدمی تھا. میں نے ایک ہی جنبش میں اپنا سیدھا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر سر کو ذرا سا اٹھایا. اس کے ساتھ ہی اس کی پتلی سی گردن میرے بائیں بازو کے آہنی شکنجے میں تھی، میں نے اسے جھٹکا بالکل نہیں دیا، اس طرح اس کی گردن ٹوٹ سکتی تھی اور میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، بس اتنی دیر اسے بازو کے شکنجے میں رکھا جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ میں نے منہ سے کوئل کی ہلکی آواز نکالی، دوسرے لمحے کمانڈو اورنگزیب میرے پاس موجود تھا، ہم نے چوکی دار کی آدھی دھوتی پھاڑی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور دوسرے ٹکڑے سے اسے بینچ پر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد نہ تو کوئی آواز نکال سکتا تھا اور نہ اٹھ کر بھاگ سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے جیب سے لوہے کی ہک نکالی اور کلب کے دروازے کا تالا کھول ڈالا، ہم کمرے میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر دیا، اندر اندھیرا تھا، کمانڈو اورنگزیب نے ماچس جلائی، میں سیدھا لوہے کی الماری کے پاس آ گیا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے آدھے آدھے گھنٹے کی ڈیوریشن والے دو آکسیجن ماسک نکالے، مزید ایک ایک فالتو آکسیجن سلینڈر دوسرے ماسک کو پر سے اتار لیا، ربڑ کے دو ڈائیونگ سوٹ نکال لیے، انہیں اچھی طرح سے تہ کر کے وہیں سے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا کر انہیں اس میں ڈالا اور جس خاموشی سے اندر آئے تھے اسی خاموشی سے باہر نکل کر درختوں کے اندھیرے کی طرف دوڑ پڑے۔ سارا کام مختصر وقت میں کامیابی کے ساتھ ہو گیا تھا، ہم جس طرف سے آئے تھے اسی طرف سے واپس سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سڑک خالی پڑی تھی، ہم درمیان میں 15-16 قدموں کا فاصلہ ڈال کر چل رہے تھے، میں آگے آگے تھا، سیلا کمانڈو اورنگزیب کے پاس تھا جو میرے پیچھے آ رہا تھا۔ جب ہم اس چوک میں آئے جہاں سے ہمیں سرائے والی گلی کی طرف مڑنا تھا تو سامنے سے ایک آدمی آتے دکھائی دیا، میں سگریٹ پیتا بڑے سکون کے ساتھ چلا جا رہا تھا، جب آدمی میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے تامل زبان میں ہاتھ جوڑ کر مجھے کچھ کہا، پھر اس نے ہاتھ منہ کے پاس لے جا کر ایسا اشارہ کیا جیسے سگریٹ پی رہا ہو، میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور اسے دے دیا، وہ سگریٹ لے کر بہت خوش ہوا اور سگریٹ کے کش لگاتا پیچھے نکل گیا جدھر سے کمانڈو اورنگزیب آ رہا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا، بھکاری نے کمانڈو اورنگزیب سے کوئی بات نہ کی اور اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ ہم سرائے میں آ گئے، دیوڑی کے تخت پر چوکیدار سو رہا تھا، ہم احتیاط سے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں پہنچ گئے، کمرے کی بتی جلا کر گئے تھے، چارپائی پر تھیلا رکھ کر اسے کھولا اور ہم آکسیجن ماسک کا معائنہ کرنے لگے۔ کمانڈو اورنگزیب نے فالتو سلینڈر کو چیک کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم نے اچھا کیا جو اسے لے آئے۔ ہم نے ریہرسل کی گھر سے اسی وقت ربڑ کے ڈائیونگ سوٹ پہنے اور چہروں پر آکسیجن ماسک چڑھا کر دیکھے، سب کچھ مناسب اور ٹھیک تھا، ہم نے سوٹ اتار دیے، گیس ماسک بھی اتار دیا اور دونوں چیزیں چمڑے کے تھیلے میں سنبھال کر رکھ لی۔ کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا، اب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں نے کہا، لوکیشن ہم نے دیکھ لی ہے، ہم جنوب مشرق جو ملاحوں کی جھوپڑیاں ہیں اس طرف سے سمندر میں داخل ہوں گے اور چٹانوں کے عقب میں جہازوں تک پہنچیں گے، مگر یہ فاصلہ کافی طویل ہے، ہماری آکسیجن تو راستے میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اورنگزیب کے اس اعتراض پر میں نے کہا، ہم سمندر میں دور تک ماسک پہنے بغیر تیرتے ہوئے جائیں گے، آکسیجن ماسک صرف وہاں پہنیں گے جہاں اس کی ضرورت محسوس کریں گے، تم سمندر میں تیر لو گے نا؟ کمانڈو اورنگزیب بولا، کیوں نہیں، میں نے اس کی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، ہم کل رات کو اپنے ٹارگیٹ کی طرف روانہ ہوں گے۔ دوسرے روز ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ٹارگیٹ کو دیکھنے کے لیے گئے، ہم نے اسی ملاح کی کشتی کرائے پر لی، اس سے مزدوری 10 روپے دیے اور سمندر میں دور سے ایک چکر کاٹ کر چٹانوں کی اوٹ میں کھڑے جہازوں کو غور سے دیکھا، ان کی پوزیشن کو نوٹ کیا، جس زاویے سے اور جس مقام سے ہمیں سمندر میں غوطہ لگانا تھا اس کا اندازہ لگایا اور مقام طے کیا اور پھر واپس آ گئے۔ دن کا باقی وقت ہم نے اپنے سرائے والے کمرے میں گزارا اور اپنے کمانڈو ایکشن کی تفصیلات پر غور فکر کرتے رہے۔ کمانڈو اورنگزیب کا خیال تھا کہ ہمیں سمندر میں دور تک تیرتے جانے کی بجائے کشتی پر یہ فاصلہ طے کرنا چاہیے، رات کے وقت ماہی گیروں کی کشتیاں ساحل سمندر پر ہی ہوتی ہیں، ہم بڑی آسانی سے ایک کشتی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمانڈو اورنگزیب کی تجویز قابل عمل تھی، اس طرح ہم سمندر میں دور تک تیرتے جانے کی مشقت سے بچ سکتے تھے، رات کے اندھیرے میں ماہی گیروں کی کسی ایک کشتی کو اڑا کر لے جانا کوئی دشوار کام نہیں تھا، یہ لوگ رات کو عام طور پر تاڑی شراب میں دت ہو کر پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے، اسی رات ہمارا اصل اور خطرناک کمانڈو مشن شروع ہونے والا تھا، یہ کمانڈو مشن اہم بھی تھا اور اس میں ہر قسم کے جان لیوا خطرات بھی تھے، لیکن ہمیں ان خطرات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو مارنا تھا، یہی ہمارا عزم اور یہی ہمارا نصب العین تھا اور اس کام میں ہم پوری طرح تربیت یافتہ تھے، ایک ماہر کمانڈو کو تربیت تو ضرور ملی ہوتی ہے اور وہ پورے جذبے اور مورال کے ساتھ ٹارگٹ پر حملہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بالکل نئے قسم کے حالات سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کچھ قیاس اور گمان بھی نہیں ہوتا، ایک تجربہ کار کمانڈو ان حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتا اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ اس اہم ترین اور خطرناک کمانڈو مشن کے بارے میں مجھے بھی اندیشہ تھا کہ صورتحال ہمیں ویسی نہیں ملے گی جیسے کہ ہم نے سوچ رکھی ہے اور جس کا ہم پورا انتظام کر کے اور سوچ سمجھ کر چلے ہیں، لیکن میں نے دل میں یہ عہد بھی کر رکھا تھا کہ چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں پاکستان اور نہتے کشمیریوں کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ فوجی ساز و سامان سے بھرے ہوئے بحری جہازوں کو سمندر میں غرق کر کے ہی رہیں گے، چاہے ان جہازوں کے ساتھ میرے اپنے پرخچے کیوں نہ اڑ جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کمانڈو جس مشن پر بھی جاتا ہے وہ واپس آنے کا خیال دل سے نکال کر جاتا ہے۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا، دوپہر گزر گئے، پھر شام اور پھر رات کا پہلا پہر شروع ہو گیا، ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور کمرے میں ہی دروازہ بند کر کے بیٹھے اپنی کمانڈو حکمت عملی کے تمام پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ ہم نے رات کے پورے 1 بجے نکلنے کا پروگرام طے کیا تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ اس وقت نیول کوسٹ گارڈ کے آدمی غافل ہوں گے یا سو رہے ہوں گے، نہیں، ہمیں معلوم تھا کہ جہازوں کے ارد گرد سیکورٹی گارڈز اور جہازوں کے اوپر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے بحریہ کے جوان پوری طرح چوکس ہوں گے. ہمیں ان سب خطرات میں سے انتہائی ہوشیاری اور چلاکی سے گزر کر جہازوں تک پہنچنا تھا. ہم نے اپنی اپنی گھڑیاں ملا لی. جب ہماری گھڑیوں نے رات کا ٹھیک پونا ایک بجایا تو ہم نے آخری بار چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے غوطہ خوری کے لباس، آکسیجن ماسک وغیرہ چیک کیے، اپنے اپنے میگنیٹ بم نکال کر انہیں چیک کیا، ان کے وہ بٹن دیکھے جنہیں نیچے کرنے سے بموں نے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد قیامت خیز دھماکے سے پھٹ کر جہازوں کو سمندر میں غرق کر دینا تھا. ہم نے اپنے اپنے کمانڈو چاقو بھی ساتھ رکھ لیے تھے. ہمارے پاس کوئی پستول نہیں تھا. ایمرجنسی کی حالت میں ہمیں ان چاقوؤں سے ہی کام لینا تھا. ٹھیک ایک بجے ہم سرائے سے نکلے اور سواحل سمندر کی جانب چل پڑے. چمڑے کا تھیلا میرے پاس تھا. میں آگے آگے جا رہا تھا. کمانڈو اور اورنگزیب 6-7 قدموں کا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. وہ مجھے کور دے رہا تھا. اگر راستے میں کوئی پولیس کا آدمی مجھے چیک کرتا ہے تو اورنگزیب میری مدد کر سکتا تھا. میں اس طرف جا رہا تھا جدھر ماہی گیروں کی چھوپڑیاں تھیں. یہ جگہ میں دو بار دن کی روشنی میں دیکھ چکا تھا. وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جب ہم سمندر کے پاس آئے اور جھونپڑیاں رات کے اندھیرے میں چھوٹے چھوٹے سیاہ ٹبوں کی طرح نظر آنے لگی تو کمانڈو اورنگزیب توڑ کر میرے قریب آ گیا. اب ہم دونوں چاروں طرف سے چوکس ہو کر ماہی گیروں کی کشتیوں کی طرف بڑھ رہے تھے. جھونپڑیوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا. وہاں کوئی نہیں تھا. سمندر کے ساحل پر چھوٹی بڑی کشتیاں زمین میں گڑے ہوئے بانسوں سے بندی ہوئی تھی. ہم نے ایک چھوٹی کشتی کو کھولا اور اسے ریت پر گھسیٹتے ہوئے سمندر میں لے آئے. سمندر پرسکون تھا. اس کی لمبی لمبی لہریں بڑے سکون کے ساتھ دور سے آ کر ساحل کی ریت پر چڑھ جاتی اور پھر آہستگی سے واپس چلی جاتی. جب ہماری کشتی سمندر میں پہنچ گئی تو ہم اس میں سوار ہو گئے. میں نے چپو تھام لیے. میں جھک کر کشتی کو سمندر میں آگے لے جانے لگا. اورنگزیب بھی سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا. سمندر پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے ستاروں کی پھیکی روشنی بھی سمندر پر نہیں پڑ رہی تھی. ہمارے کمانڈو ایکشن کے لیے فضا بڑی سازگار تھی. میں کشتی کو سمندر میں کچھ دور تک چلاتا گیا. اس کے بعد میں بائیں جانب ہونے لگا. میرا مقصد دور درختوں کے جھنڈوں والے ساحل تک پہنچنا تھا. کمانڈو اورنگزیب نے کہا، تم ٹھیک سمت کو جا رہے ہو کیا؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک جا رہا ہوں. تم خاموشی سے بیٹھے رہو. میں کشتی کو درختوں کی طرف لے جا رہا تھا. درختوں کے سیاہ جھنڈوں والا کنارہ نزدیک آ رہا تھا. اس دوران ہمیں کچھ فاصلے پر چٹان اور اس کی اوٹ میں کھڑے بحری جہازوں کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھی. ان روشنیوں کا عکس سمندر میں بھی پڑ رہا تھا. یہ بات ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. اگر ہم جہازوں کے قریب جا کر سر پانی سے باہر نکالتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا. یہ ہماری خوش قسمتی تھی اور مجھے حیرت بھی تھی کہ وہاں کوئی سرچ لائٹ نصب نہیں تھی. چٹان کے اوپر بھی بتیاں روشن تھی. درختوں کے جھنڈوں والا ساحل ریتلا نہیں تھا، پانی کنارے تک چڑھا ہوا تھا. اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری کشتی دیاگامی نامی سمندری کھاڑی میں داخل ہو چکی ہے. میں بے آواز چپو چلا رہا تھا. کشتی کو ہم نے ساحل کے بالکل ساتھ لگا دیا اور اوپر کنارے پر چڑھ گئے. کشتی رسی سے ہم نے ایک جھاڑی کی شاخوں سے باندھ دی. سمندر کا پانی یہاں رات کے اندھیرے میں اوپر نیچے ہو رہا تھا. ہم چمڑے کا تھیلا لے کر درختوں کے نیچے اندھیرے میں بیٹھ گئے. ہماری نظر دور چٹانوں کے سائے میں کھڑے سمندری جہازوں پر جمی ہوئی تھی. یہ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق ہم سمندر میں غوطہ لگا کر 5 منٹ میں طے کر سکتے تھے. ہم نے فوراً کپڑے اتار کر غوطہ خوری کے سوٹ پہن لیے. پاؤں میں ربڑ کے مچھلی کی دم کی طرح کے فلیپر چڑھائے. چہرے پر آکسیجن ماسک پہنے اور کنارے پر آ گئے. 6 میگنیٹ بم کمانڈو اورنگزیب نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی کمر کے گرد باندھ رکھے تھے اور 6 بم اسی طرح میں نے کپڑے میں ڈال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیے تھے. ایک پلاس میرے ڈائیونگ سوٹ کی بیلٹ میں اور ایک پلاس کمانڈو اورنگزیب کی ڈائیونگ سوٹ کی بیلٹ میں لگا ہوا تھا. کمانڈو چاقو ہم نے اپنی پنڈلیوں کے ساتھ باندھ لیے تھے. ہر طرح سے تیار ہونے کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا. دل میں کلمہ شریف پڑھا. اللہ سے فتح کی دعا مانگی اور سمندر میں اتر گئے. سمندر میں اترنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ سر پانی کی سطح سے باہر نکالے تیرنے لگے. ہم چاہتے تھے کہ جہاں تک خطرے سے بچ کر سمندر میں تیر سکتے ہیں تیرتے چلے جائیں. اس طرح سے ہم اپنی آکسیجن ماسک کی آکسیجن بچا کر اسے ٹارگٹ پر جا کر استعمال کرنا چاہتے تھے کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں سمندر کے اندر کتنی دیر لگے گی. دور ہمیں ایک بوٹ جہازوں کی طرف جاتی نظر آئی. اس کی ہیڈ لائٹ روشن تھی اور جہازوں کے قریب سمندر پر پڑ رہی تھی. کمانڈو اورنگزیب میرے پہلو میں تیرتا ہوا میرے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا تھا. کہنے لگا، یہ کوسٹ گارڈ کی بوٹ ہوگی. میرا خیال ہے ہمیں غوطہ لگا دینا چاہیے. اس وقت آکسیجن ماسک ہم نے چہروں سے اوپر کیے ہوئے تھے. میری آنکھیں بھی بوٹ کی روشنی کو دیکھ رہی تھی. میں نے کہا، جتنی دیر تیر سکتے ہیں ہمیں تیرتے جانا چاہیے. جہاں تک کوسٹ گارڈ کے بوٹ کی روشنی نہیں آ رہی. ہم سمندر میں آہستہ آہستہ تیرتے تیرتے جہازوں کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ہمیں ایک جہاز کے ڈیک پر جنگل کے پاس کھڑا سپاہی کا ہیولا نظر آنے لگا. میں نے تیرتے تیرتے اورنگزیب کو اشارہ کیا. اس کے ساتھ ہی ہم نے چہروں پر آکسیجن ماسک چڑھائے اور سمندر میں غوطہ لگا گئے. ہمارے سر نیچے تھے اور ٹانگیں اوپر تھی اور پاؤں کے فلیپر اوپر نیچے حرکت کر رہے تھے. کافی نیچے گہرائی میں جانے کے بعد ہم سیدھے ہو گئے. ہم نے اپنا رخ جہازوں کی طرف کر لیا. ہمارے پاس جتنی آکسیجن تھی اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی. ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے تک سمندر کے اندر رہ سکتے تھے. اس کے بعد ہمیں آکسیجن کا دوسرا سلنڈر تبدیل کرنا تھا. پلاس کٹر ہمارے ہاتھوں میں تھے. ہمیں جہازوں کے ارد گرد فولادی جال کی تلاش تھی. ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا. سمندر کے اندر اندھیرا ضرور تھا، مگر جہازوں اور چٹانوں کی روشنیوں کا جو عکس پانی میں پڑ رہا تھا ان کی وجہ سے سمندر کے اندر ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا. کئی مچھلیوں کے قافلے ہمیں دیکھ کر جلدی سے دوسری طرف مڑ گئے تھے. آخر وہ فولادی جال آ گیا جس کی ہمیں تلاش تھی. ہم نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر پلاگ کے تاروں کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی. تار بہت مضبوط تھے، انہیں کاٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری. آخر ہم نے تار کو کاٹ کر جال میں ایک جگہ اتنا سوراخ بنا لیا کہ ہم اس میں سے گزر گئے. یہاں بحریہ کی سیکورٹی فورس کی جانب سے سمندری آبدوز سرنگیں اس لیے نہیں بچھائی گئی تھی کہ ان کے پھٹنے سے جہازوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا. یہ بات ہمارے حق میں بے حد فائدہ مند ثابت ہوئی. ہم پانی کے اندر ہی اندر آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. کچھ دور تیرنے کے بعد ہمیں سامنے ایک بہت بڑی دیوار نظر آئی. یہ ایک جہاز کا پیندا تھا. میں نے کمانڈو اورنگزیب کو اشارہ کر کے بتایا کہ تم اس جہاز کو سنبھالو، میں دوسرے جہاز کی طرف جاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں جہاز کے پیندے کے ساتھ ساتھ تیرتا آگے نکل گیا. آگے بہت موٹا آہنی سنگل سمندر میں اترتا چلا گیا تھا. یہ جہاز کا لنگر تھا. کچھ فاصلے پر دوسرے جہاز کا سامنے والا تکونی سرا آ گیا. میں اس کے پہلو کی طرف نکل گیا. یہاں میں نے سب سے پہلا میگنیٹ بم پیندے سے لگا دیا. یہ کام بے حد احتیاط کے ساتھ کیا گیا تھا کہ بم کے پیندے کے ساتھ چپکنے کی کم سے کم آواز پیدا ہو. اس طرح پانی کی گہرائی میں اس جہاز کے دونوں طرف تیر کر میں نے چھینک کے چھینک بم چپکا دیے، مگر ان کے بٹن آن نہ کیے. میں تیزی سے تیرتا ہوا کمانڈو اورنگزیب والے جہاز کی طرف بڑا. میں نے دیکھا وہ جہاز کی اکبی دیوار کے ساتھ میگنیٹ بم چپکا رہا تھا. میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کندھے پر دو بار آہستہ سے ہاتھ مارے. اس کا مطلب تھا کہ میں اپنا کام مکمل کر آیا ہوں. کمانڈو اورنگزیب نے میرے کندھے پر بھی اسی طرح دو بار ہاتھ لگائے. اس کا مطلب تھا کہ اس نے بھی چکچے بم لگا دیے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا اپنا ہاتھ ماتھوں پر لے گئے. اس کا مطلب تھا کہ اب ہمیں فوراً اپنے لگا ہوئے میگنیٹ بموں کی بٹن آن کر دینے ہیں. چنانچہ ہم تیزی سے اپنے اپنے جہازوں کی طرف گھوم گئے. میں نے اپنے اور کمانڈو اورنگزیب نے اپنے لگائے ہوئے بموں کے بٹن دبا دیے. اب ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے واپس فرار ہونا تھا. قدرت ہمارا ساتھ دے رہی تھی. سارا کام وقت سے 6-7 منٹ پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. ہمیں ایک دوسرے کے پیچھے مچھلیوں کی طرح جتنی تیز سمندر کے اندر تیر سکتے تھے تیرتے ہوئے فولادی جال کے سوراخ سے نکل آئے. کچھ دور جا کر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی ہے. میں نے گھوم کر اورنگزیب کو دیکھا اور اوپر کی طرف اشارہ کیا. اس نے بھی اوپر کی طرف اشارہ کیا. ہم دونوں کے آکسیجن سلینڈروں کی آکسیجن آخری مرحلوں پر تھی اور ختم ہونے والی تھی. ہم پانی کے اندر بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے. پھر پاؤں پر چڑھے ہوئے فلیپر اور اپنے بازو کو چلاتے اوپر اٹھنے لگے. ہمارے سر پانی سے باہر آ گئے. ہم نے فوراً آکسیجن ماسک چہرے سے ہٹا کر اوپر چڑھا لیے. ہم نے گردن موڑ کر دیکھا. ہم جہازوں سے زیادہ دور نہیں تھے. اوپر ڈیک پر سے کسی فوجی کے کسی دوسرے فوجی کو آواز دینے اور پھر دوسرے فوجی کے کہکے کی آواز سنائی دی. خطرے کی کوئی بات نہیں تھی. ہم بڑی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر واپس تیرتے چلے جا رہے تھے. ہم بڑے خوش تھے کہ ہمارے مشن کا سب سے اہم اور خطرناک مرحلہ بغیر کسی دشواری کے آسانی سے طے ہو گیا تھا. جب ہم جہازوں سے کافی فاصلے پر آ گئے تو ہم جلدی جلدی تیرنے لگے کیونکہ جہازوں کے گھر کھونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی. اگر ہمارے لگائے ہوئے بم پٹ جاتے ہیں تو اوپر تلے دھماکے ہونے تھے. جہازوں کے پیندوں میں بموں کے پھٹنے کے بعد بڑے بڑے سوراخ بلکہ شگاف پڑ جانے تھے، جن میں سے سمندر کا پانی قیامت خیز ریلوں کی طرح جہازوں میں بھرنا شروع ہو جانا تھا. اور پھر جہازوں کو تمام اسلحہ اور فوجی ساز سامان کے ساتھ سمندر میں غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. ہم سمندر میں ٹھیک اس جگہ آ کر کنارے پر آ گئے جہاں ہماری کشتی بندی ہوئی تھی. ہم نے جلدی جلدی ڈائیونگ سوٹ اتار کر چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے اپنے کپڑے پہنے. آکسیجن ماسک اور ربڑ کے ڈائیونگ سوٹ اور پلاس چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو وہیں سمندر میں پھینکا اور کشتی کو تیزی سے چلاتے ہوئے جہازوں سے جس قدر دور ہو سکتے تھے سمندر میں دور ہوتے چلے گئے. کمانڈو اورنگزیب نے اپنی کلائی پر بندی ہوئی گھڑی کی چمکیلی سوئیوں کو دیکھ کر مجھے کہا، بموں کے پھٹنے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. ہمیں ماہی گیروں کے جھونپڑیوں کی طرف جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے. جہازوں کے دھماکوں اور ان کے غرق ہونے کے ساتھ ہی اس سارے علاقے کو بحریہ کی سیکورٹی گارڈ اور فوجی گھیرے میں لے سکتے ہیں. کمانڈو اورنگزیب کا خیال درست تھا. میں نے وہیں سے کشتی کو دوسری طرف ڈال دیا. اب ہماری کشتی تیزی سے ان درختوں کے عقب میں ساحل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے ہم کشتی کو لے کر چلے تھے. کنارے پر پہنچ کر ہم نے کشتی کو سمندر میں ہی چھوڑ دیا اور خود دوڑتے ہوئے سامنے درختوں کے اندھیرے میں گھس گئے. ہماری بائیں جانب سمندری کھاڑی میں کھڑے جہازوں کی روشنیاں ہمیں درختوں کے درمیان سے دور جھلملاتی نظر آ جاتی تھی. ایک جگہ آگے ندی آ گئی. یہ سمندر ہی کی کوئی شاخ تھی. ہم وہاں رک گئے. اورنگزیب نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا، بموں کے بلاسٹ ہونے میں بمشکل 15 منٹ رہ گئے ہیں. ہمیں اتنی دیر میں اس علاقے سے جتنے دور نکل سکتے ہیں نکل جانا چاہیے. ہم ندی کے کنارے کنارے جہازوں کے مخالف رخ کو تیز تیز چلنے لگے. یہاں کوئی جنگل تو تھا نہیں، کہیں کہیں جھاڑیاں تھی اور کہیں کہیں جھوپڑی نما کوارٹر بنے ہوئے تھے. ہم جتنی تیز چل سکتے تھے چل رہے تھے. آخر ہم ایک چھوٹی سی سڑک پر نکل آئے. یہ سڑک پانڈیچری کی بندرگاہ کی طرف ہی جاتی ہوگی. ہم سڑک پار کر کے سامنے والے کوارٹروں کی قطاروں میں داخل ہو گئے. یہاں سے ایک راستہ ایک چھوٹے سے میدان میں نکل گیا تھا. یہاں میدان کی طرف کنارے پر کھمبوں پر بتیاں روشن تھیں. ہم ان بتیوں کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف چلنے لگے. کمانڈو اورنگزیب نے کھڑی پر نگاہ ڈالی اور بولا، صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی بھی بہت تھی کہ ہمارا مشن آدھے سے زیادہ مکمل ہو گیا تھا اور ہم نے بڑی کامیابی سے دونوں جہازوں کے نیچے طاقتور بم لگا دیے تھے. ان بموں کا سراغ لگا کر انہیں ناکارا کرنا کرنا اب تقریباً ناممکن تھا. اول تو ان کا سراغ ہی نہیں لگ سکتا تھا. میں نے اورنگزیب سے کہا آگے چلتے ہیں, ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسی سڑک مل جائے جو ہمارے علاقے کی طرف جاتی ہو. وہ کہنے لگا ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کون سی سڑک کس طرف جاتی ہے, ہم اس شہر میں اجنبی ہیں اور سڑکوں راستوں سے ناواقف ہیں, ہمیں تو صرف بندرگاہ والے علاقے سے دور ہو جانا چاہیے. میں نے کہا تم چلو تو صحیح. کوارٹروں پر اندھیرا اور خاموشی تاری تھی, ہم ان کے پیچھے سے ہو کر جا رہے تھے. کوارٹروں کا علاقہ ختم ہوا تو آبادی شروع ہو گئی, یہاں رات کے وقت بھی کافی روشنی تھی. ہم ان سے بچتے بچاتے مزید آگے چلے گئے. آگے ایک بڑی سڑک تھی, یہاں سے ایک فوجی ٹرک فراٹے بھرتے گزر گیا. کمانڈر اورنگزیب کہنے لگا میرا خیال ہے ہم خطرے کے مکان سے نکل آئے ہیں, اب ہمیں کس جگہ رک کر بموں کے دھماکوں کا انتظار کرنا چاہیے. اگر دونوں جہازوں میں بارود کا ذخیرہ بھی ہوا تو دھماک کے قیامت خیز ہوں گے, اگر بارود کا ذخیرہ نہ بھی ہوا تب بھی ان میگنیٹ بموں کی اس قدر طاقت ہے کہ ان کے دھماکے سارے شہر میں سنے جائیں گے. ہم وہیں سڑک پر سے اتر کر ایک جگہ درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے. ہمارے کان دھماکوں پر لگے تھے. کمانڈر اورنگزیب کی نگاہ گھڑی کی سوئیوں پر تھی. پھر میں بھی اپنی گھڑی کو دیکھنے لگا. ہماری گھڑیاں ملی ہوئی تھی. ہمارے اندازے اور حساب کے مطابق بموں کو پھٹنے میں صرف دو منٹ رہ گئے تھے. میں نے شک کا اظہار کرتے ہوئے اورنگزیب سے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بم کسی ماہر نے تیار کیے تھے اور وقت پر دھکا نہیں دیں گے؟ وہ کہنے لگا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ بم جس نے تیار کیے تھے دھماکہ خیز مواد تیار کرنے میں کس قدر ماہر ہے. جب میگنیٹ بموں کی ڈیوریشن ختم ہونے میں صرف 50 سیکنڈ رہ گئے تو ہم بالکل خاموش ہو گئے. ہماری نظریں اپنی اپنی گھڑیوں پر جمی ہوئی تھی. کمانڈر اورنگزیب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, ہم نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے بموں کے فیوز آن کیے تھے, ہو سکتا ہے دھماکے یہ کے بعد دگرے نہ ہوں. ابھی یہ جملہ اس نے ختم ہی کیا تھا کہ رات کا سناٹا ایک خوفناک دھماکے کی گونج سے لرز اٹھا. اس کے ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہوا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور دھماکوں کا سلسلہ 12 میگنیٹ بموں کے 2-2 سیکنڈ کے وقفے کے بعد پھٹنے تک جاری رہا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دور سے فائر بریگیڈ کے انجنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی. ہم اٹھ کھڑے ہوئے. کمانڈر اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا اب ہمارے تیار کیے ہوئے بموں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے مجاہدوں کی کیمیکل انجینئرنگ کا قائل ہو گیا ہوں, اب یہاں سے بھاگو. ہم سڑک پر جلدی جلدی چلنے لگے جس طرف ہم جا رہے تھے. اس طرف شہر کی عمارتوں اور مکانوں کوٹھیوں کی جلملاتی روشنیاں نظر آ رہی تھی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم شہر پانڈیچری کے کون سے علاقے میں آ گئے تھے اور یہاں سے کون سا راستہ ہمیں ہماری سرائے والے چوک کی طرف لے جائے گا. اس چوک کا نام مجھے یاد تھا, وہاں کوئی ٹیکسی رکشا بھی نہیں تھا. ہم ایک چوراہے میں آئے تو سامنے سے ایک ٹیکسی چلی آ رہی تھی, وہ خالی تھی, اس کی سرخ بتی روشن تھی. میں نے سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر اسے ہاتھ دے دیا. ٹیکسی رک گئی. میں نے چوک کا نام لے کر کہا میں وہاں جانا ہے. ٹیکسی ڈرائیور مدراسی تھا, بولا بیٹھو. ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے. اس نے ٹیکسی وہیں سے واپس موڑی اور خالی سڑک پر مخالف سمت کو ڈال دی. معلوم ہوا کہ ہم اپنی سرائے والے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے. میں نے کمانڈر اورنگزیب کے کان کے قریب منہ لے جا کر کہا ہمیں چوک سے ذرا پہلے ہی اتر جانا چاہیے. وہ بولا ٹھیک ہے. ٹیکسی نہ جانے کون کون سے علاقے سے گزرتی ہوئی ایک کشادہ سڑک پر آئی تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا ابھی ہمارا چوک کتنی دور ہے؟ وہ بولا اگلے بازار میں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں یہیں اتار دو. ہم نے وہیں ٹیکسی چھوڑ دی اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنے لگے. ایک بازار ختم ہو گیا, دوسرے بازار میں آئے تو میں نے اپنے بازار کو پہچان لیا. سامنے اس چوک کی ٹریفک لائٹس روشن تھی جس کے قریب ہی ہماری سرائے تھی. ہم چوک میں سے گزر کر اس بازار کی طرف مڑ گئے جہاں سے ایک گلی ہماری سرائے کی طرف جاتی تھی. تو اچانک وہی تامل مدراسی نہ جانے کہاں سے نکل آیا جسے ہم نے ایک رات پہلے دیکھا تھا جب ہم ڈائیونگ کلب سے واپس آ رہے تھے, اور اس بھکاری نے مجھ سے سگریٹ مانگا تھا. میں نے اسے پہچان لیا, یہ وہی بھکاری تھا. اس نے قریب آ کر ہنس کر تامل زبان میں کچھ کہا اور پہلے کی طرح ہاتھ منہ پر رکھ کر اندر کی طرف سانس کھینچا جیسے سگریٹ کا کش لگا رہا ہو. صاحب سگریٹ. اس نے سگریٹ مانگا. میرے پاس سگریٹ تھا مگر میں نے کہا نو سگریٹ, اور ہم دونوں آگے نکل کر اپنے بازار میں داخل ہو گئے. کمانڈر اورنگزیب نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا یہ آدمی مجھے مشکوک لگتا ہے, یہ اس روز بھی ہمیں اسی جگہ رات کو ملا تھا, آج بھی اسی جگہ ملا ہے. میں نے کہا یہ اس علاقے کا کوئی نیم پاگل بھکاری ہے, ایسی شک شبے والی کوئی بات نہیں ہے. ہندوستان میں اس قسم کے بھکاری اکثر سڑکوں پر مل جاتے ہیں. کمانڈر اورنگزیب خاموش ہو گیا. ہم گلی میں آگے, گلی خالی تھی اور سنسان تھی. سرائے کی دیوڑی میں چوکیدار تخت پر اسی طرح گہری نیند سو رہا تھا. ہم دبے دبے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے. کمرے میں آتے ہی ہم نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگائی اور اپنی اپنی چارپائی پر یوں بیٹھ گئے جیسے کسی نے ہمارے سروں پر سے 3-3 من کا بوجھ اٹھا دیا ہو. کمانڈر اورنگزیب کہنے لگا میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ابھی یہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہیے اور دلی کی طرف جاتی جو بھی گاڑی ملے اس میں سوار ہو کر نکل جانا چاہیے. کمانڈر اورنگزیب ایک دلیر کمانڈو ضرور تھا مگر ابھی اسے کمانڈو آپریشن کا اتنا وسیع تجربہ نہیں تھا. میں نے اسے کہا اس وقت ریلوے اسٹیشن پر جانا اپنے آپ کو خود ہی دشمن کے حوالے کرنے کے برابر ہوگا. تم جانتے ہو ہم بھارتی بیرے کی ہائی کمانڈ کو کس قدر تباہ کن نقصان پہنچا کر آ رہے ہیں. ہم نے ان کے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان سے لدے ہوئے 2 بہت بڑے جہاز سمندر میں غرق کر دیے ہیں. اب تک تو پانڈیچری کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس شہر کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہوگی, اور اس کے علاوہ پولیس نے بھی سارے شہر کی ناکہ بندی کر دی ہوگی. شہر سے باہر نکلنے والے چوہے کی بھی تلاشی لی جا رہی ہوگی. تو پھر تم کیا رائے دیتے ہو, کیا اسی جگہ پڑے رہیں گے؟ یہ جگہ بھی تو محفوظ نہیں ہے, یہاں باہر سے آ کر مسافر چڑھتے ہیں, پولیس یہاں بھی چھاپا مار سکتی ہے. میں نے کہا یہ سرائے ایک غیر معروف جگہ ہے، یہاں مزدور پیشہ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں۔ پولیس شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں کی تو ضرور چیکنگ کرے گی مگر یہاں تک نہیں آئے گی۔ کاش اس وقت میں کمانڈو رزیب کی بات مان لیتا اور اسے نہ تجربہ کاری کا تانہ دے کر اس کی تجویز کو رد نہ کرتا۔ بعد میں جس قسم کے سنگین حالات پیش آئے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ انسان کو اپنے تجربے اور علم پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کی رائے پر ضرور غور کر لینا چاہیے۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم 2-3 روز تک اسی سرائے میں رہیں گے۔ جب شہر میں پولیس کی چیکنگ نرم پڑ جائے گی پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بتی بجا کر سو گئے۔ دوسرے دن دیر تک ہم سوئے رہے، کافی دن چڑھے اٹھے، نیچے گلی میں جا کر چائے کی دکان پر ناشتہ کیا۔ وہاں ہر کوئی اپنی اپنی زبان پر اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے چائے کی دکان والے سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ یہ دکاندار ہمارا واقف بن گیا تھا اور بمبئی کا رہنے والا تھا، اردو اچھی طرح سے بول لیتا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم بابو، رات کو بندرگاہ پر پاکستانی دہشت گردوں نے ہمارے 2 جہازوں کو بموں سے اڑا دیا۔ کہتے ہیں دونوں جہازوں میں ہماری فوج کے لیے اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ادھر بندرگاہ کی طرف تو کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو وہاں جانے اور وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ شام کے اخباروں میں یہ خبر جلی سرخیوں کے ساتھ چھپ کر بازاروں میں آ گئی۔ پانڈیچری میں 2-3 اخبار انگریزی زبان میں بھی چھپتے تھے۔ ہم نے انگریزی کا ایک اخبار خرید لیا اور کمرے میں آ کر اسے غور سے پڑھنے لگے۔ پہلے صفحے پر جہازوں کی تباہی کی خبر 6 سرخیوں کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ خبر میں لکھا تھا کہ بھارتی بحریہ کے 2 جہاز جن میں بھاری مقدار میں گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان لدا ہوا تھا، کشمیری کمانڈو نے سمندر میں غرق کر دیے ہیں۔ جہازوں میں باری باری دھماکے ہوئے، جہازوں کے ٹکڑے اڑ گئے اور چند سیکنڈ میں دونوں جہاز سمندر میں ڈوب گئے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بھارتی بحریہ کے 15 جوان اور دونوں جہازوں کے عملے کے 11 آدمی اس حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر کے آخر میں لکھا تھا کہ فوج اور شہر کی پولیس نے شہر کی ناکہ بندی کر دی ہے، بندرگاہ کے سارے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور پولیس کشمیری کمانڈوز کو گرفتار کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ کمانڈو رزیب کہنے لگا، اب تم کیا رائے دیتے ہو، میں یہاں سے نکلنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اگر ہم اس وقت اسٹیشن پر چلے جاتے تو اس شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ اب معاملہ مشکل لگتا ہے۔ میں نے اسے کہا، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم چائے کی دکان کے کونے میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے دبی آواز میں پنجابی میں گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے آس پاس کوئی گاہک نہیں بیٹھا تھا، پھر بھی میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے اورنگزیب سے کہا، چلو کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ ہم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے۔ سرائے کی جیوڑی میں سرائے کے مالک حاجی صاحب بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، تم نے کچھ سنا بھائی؟ انہوں نے بڑی رازداری سے ہمیں اپنے پاس بلا کر کہا، رات انڈیا کے 2 جہاز کشمیر کمانڈو نے تباہ کر دیے ہیں۔ بھائی، جب تک بھارت مظلوم کشمیروں کی آزادی کا حق دبا کر وہاں بیٹھا رہے گا، کشمیریوں پر ظلم کرتا رہے گا اور پھر تو یہی کچھ ہوگا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، ہم نے ابھی ابھی یہ خبر سنی ہے، افسوس ہوا ہے، ہمیں تو آخر ہمارے اپنے دیش ہی کا نقصان ہوا ہے۔ حاجی صاحب چپ ہو گئے، دبی زبان میں صرف اتنا کہا، لیکن ہماری حکومت کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے بھائی۔ ہم ہوں ہاں کرتے اپنے اوپر کمرے میں آ گئے۔ ہمارے پاس ہمارے کمانڈو ہونے کی ثبوت ایک ایک کمانڈو چاقو ہی تھے۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، کچھ پتہ نہیں آگے چل کر حالات کیا صورت اختیار کر لیں، اس لیے ہمیں کچھ باتیں ابھی سے طے کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے ہم یہاں اکٹھے نہیں رہیں گے، یا میں یہاں رہوں گا یا تم یہاں رہنا اور میں شہر کی کسی دوسری سرائے میں جاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں موقع ملتے ہی الگ الگ اس شہر سے فرار ہونا ہوگا۔ تم ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہو، تم کو پولیس والوں کو پہچان لینے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تم اکیلے موقع نہل دیکھ کر ریلوے اسٹیشن پر جاؤ گے اور وہاں سے دلی اور دلی سے سری نگر پہنچنے کی کوشش کرو گے۔ میں اپنے طور پر اس شہر سے کسی نہ کسی طرح نکلوں گا اور واپس ناگپور میجر شرد دیوان کے ہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں ابھی کچھ دیر میجر شرد کے پاس رہنا چاہتا ہوں، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے ڈیفینس برانچ کا میجر ہے۔ حالات نازک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر بھرپور حملے کا ناپاک منصوبہ تیار کر لیا ہوا ہے۔ میں اس فوجی منصوبے کے مزید خفیہ راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ راز مجھے میجر شرد دیوان کے ساتھ ہی رہ کر حاصل ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے کمانڈو چاقو کہیں پھینک دینے چاہیے۔ اگر کسی جگہ ہماری تلاشی لی گئی یا ہماری چیکنگ ہوئی تو یہ چاقو ہمارا کمانڈو ہونا ثابت کر دیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کمانڈو رزیب کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں اسی سرائے میں رہوں گا، تم کسی دوسری سرائے میں چلے جانا۔ میں حالات کے معمول پر آتے ہی سری نگر کی طرف نکل جاؤں گا، تم ناگپور چلے جانا۔ کمانڈو چاقو ہم آج ہی کہیں غائب کر دیتے ہیں، ذرا شام ہو جانے دو، میں انہیں لے جا کر کسی نالے میں پھینکاؤں گا۔ میں نے اپنا چاقو نکال کر کمانڈو رزیب کو دے دیا۔ اس نے اپنا چاقو بھی نکالا اور دونوں کو اخبار میں اچھی طرح سے لپیٹ کر چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ دوپہر کو ہم بازار میں کھانا کھانے گئے تو ہمیں فوج اور پولیس کی 2-3 گاڑیاں چوک میں کھڑی نظر آئیں، کچھ فوجی بھی وہاں کھڑے تھے۔ ہم خاموشی سے اس چھوٹے سے ہوٹل میں داخل ہو گئے جہاں سے ہم اکثر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ مدراسی ہوٹل تھا، ہم نے کھانا کھایا اور وہاں بیٹھنے رہنے کی بجائے واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ آتی دفعہ ہم نے چوک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، فوجی اور پولیس کی گاڑیاں ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اورنگزیب کہنے لگا، کہیں فوج اور پولیس اس علاقے کی ناکہ بندی تو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا، اس علاقے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ بھی نہیں، صرف یہی ایک ذرائع ہے۔ پولیس اور فوج ویسے ہی اپنی سرگرمیاں دکھا رہی ہیں۔ ہم کمرے میں آ کر صفائیوں پر لیٹ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب سورج غروب ہونے لگا تو اورنگزیب بولا، میرا خیال ہے ہم چاقوؤں کو یہاں سے کہیں باہر لے جانے کی بجائے کیوں نہ پیچھے جو کوڑا کرکٹ والی گلی ہے وہاں پھینک دے۔ میں نے کہا، چونکہ میرے جانے کے بعد تمہیں اسی سرائے میں رہنا ہے، اگر کوڑا اٹھانے والے نے چاقو دیکھ لیے تو تم پر کوئی آفت نازل ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے یہاں سے دور کسی گندے نالے میں پھینکاؤ، اگر تمہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں انہیں لے جا کر پھینکاتا ہوں۔ کمانڈو اورنگزیب نے بڑے پختہ عزم کے ساتھ کہا، میں ہر خطرے سے نمٹنا چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی انہیں پھینکاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اورنگزیب نے چارپائی کے نیچے چاقوؤں والا بنڈل اٹھا کر بغل میں دبا لیا۔ میں نے کہا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، شام کا اندھیرا ہو جانے دو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم کنڈی لگا لو، میں ابھی گیا ابھی آیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر کنڈی لگا دی گلی کی طرف جو کھڑکی کھلتی تھی، اس میں سے جان کر دیکھا اورنگزیب بغل میں اخبار کا بنڈل دبائے سر جھکائے باہر نکلا اور گلی میں خاموشی سے شریفانہ چال چلتا چوک میں جا کر ایک طرف مڑ گیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ کل کمانڈو اورنگزیب تو اسی سرائے میں رہے گا، میں شہر کی کسی دوسری سرائے میں چلا جاؤں گا۔ سرائے کے مالک حاجی صاحب سے کہہ دوں گا کہ میں ایک ضروری کام سے مدراس جا رہا ہوں، میرا ساتھی یہی رہے گا، دو ایک دن میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا، جیکٹ کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی سے اپنے مشن کو انجام تک پہنچا دیا اور یوں اس اسلحہ کو سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا جو کشمیر کے محاذ پر اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا جانے والا تھا۔ اب مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی لگی تھی کہ کسی طرح مجھے یہ فوجی راز معلوم ہو جائے کہ بھارت پاکستان پر کب حملہ کرنے والا ہے، تاکہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو خبردار کر دوں کہ دشمن فلاں تاریخ کو حملہ کر رہا ہے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ فوجی راز تھا، عام طور پر اس کی خبر فوجی ہائی کمانڈ کے دو ایک ٹاپ رینک کے افسروں کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کے میجر شرد دیوان کو اس راز کا علم ہو، پھر بھی مجھے اگر کہیں کوئی سراغ مل سکتا تھا تو میجر شرد دیوان سے ہی مل سکتا تھا، کیونکہ وہ بھارتی فوج کی ڈیفینس برانچ کی ملٹری انٹیلیجنس کا افیسر تھا۔ اسے ضرور معلوم ہوگا کہ بھارت نے کس مہینے کی کون سی تاریخ کو پاکستان پر حملہ کرنے کا پروگرام طے کیا ہے، یہ تو یقینی بات تھی اور میں نے خود اسے سیکرٹ فائل میں بھی دیکھ لیا تھا اور میجر شرد دیوان اور اس کے سکھ فوجی افسر کی زبان سے بھی سن لیا تھا کہ بھارت پاکستان پر بھرپور حملہ کرنے والا ہے اور یہ حملہ پاکستان کی کئی ایک سرحدوں پر بیک وقت کیا جائے گا۔ جب سے یہ راز مجھے معلوم ہوا تھا میرے اندر ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی، یہ میرے وطن پاکستان کی سلامتی کا سوال تھا۔ میں ہر قیمت پر اور ہر حالت میں اس ٹاپ سیکرٹ جارحانہ منصوبے کی تفصیلات اور خاص طور پر پاکستان پر حملے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتا تھا اور یہ معلومات مجھے میجر شرد دیوان کے پاس رہ کر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے میرا سگریٹ ختم ہو گیا، میں نے سگریٹ نیچے فرش پر پھینک دیا۔ اس دوران نیچے گلی سے کسی نے چائے والے کو آواز دے کر چائے کے لیے کہا۔ میرا دل چائے پینے کو چاہا، کمانڈو اورنگزیب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا اتنی دیر کیوں نہ سامنے والے ہوٹل یعنی چائے کی دکان میں بیٹھ کر چائے پی جائے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا، کمرے کو باہر سے بند کیا، تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اب کمرے میں کوئی قابل اعتراض شے نہیں رہ گئی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر سرائے کی ڈیوڈی میں سے نکل کر جیسے ہی گلی میں آیا، ایک بند گاڑی ایک دم سے اسٹارٹ ہو کر چیختی ہوئی تیزی سے میرے آگے آ کر رک گئی۔ اس سے پہلے میں سنبھلتا اور کچھ سوچ سکتا، گاڑی میں سے چار فوجی جوان چھلانگے لگا کر نکلے اور انہوں نے مجھے قابو کر لی۔ یہ سب کچھ ایک یا دو سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا۔ میرے ہاتھ پیچھے کر کے ہتھکڑی لگا دی گئی اور گن پوائنٹ پر یہ لوگ مجھے دھکیلتے ہوئے گاڑی کے اندر لے گئے۔ چاروں فوجی بھی گاڑی کے اندر آ گئے اور اس کے ساتھ ہی گاڑی جس کا انجن چل رہا تھا چل پڑی۔ یہ فوجی گاڑی تھی، اسٹیشن ویگن کی طرز کی تھی، اندر چھت کے ساتھ چھوٹی سی بتی جل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری مخبری ہوئی ہے۔ مجھے فوراً اس مدراسی بھکاری کا خیال آ گیا جو رات کے وقت ہمیں دو بار ملا تھا اور جس نے مجھ سے سگریٹ لیے تھے، وہ یقیناً پولیس کا مخبر تھا۔ میں نے دو باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کیا، ایک تو یہ کہ کمانڈو اورنگزیب اس وقت میرے ساتھ نہیں تھا، دوسرے یہ کہ میرے پاس کمانڈو چاقو نہیں تھا جسے میں ہمیشہ اپنی پتلون کے اندر چھپائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات بالکل واضح تھی کہ ان لوگوں نے مجھے محض شک شبہ کی بنا پر پکڑا ہے۔ مخبر نے انہیں خبر کر دی تھی کہ دو آدمی جو کسی دوسرے شہر کے رہنے والے ہیں سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور رات کو انہیں دو بار بندرگاہ کے علاقے سے آتے دیکھا گیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب مجھے فوجی گاڑی میں دھکیلا جا رہا تھا تو تین فوجی جوان سرائے کے اندر گھس گئے تھے۔ وہ یقیناً مخبر کی اطلاع کے مطابق کمانڈو اورنگزیب کو پکڑنے اوپر گئے ہوں گے، مگر انہیں وہاں اورنگزیب نہیں مل سکتا تھا اور کمرے میں میرے کشمیری کمانڈو یا دہشت گرد ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں موجود تھا۔ اس اعتبار سے وہ مجھ پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے انہی حقائق کی روشنی میں ایک کہانی دماغ میں بنا لی کہ پوچھ گچھ کے وقت میں یہی کہانی بیان کروں گا کہ یہ تو یقینی بات تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس والے مجھے اپنے وحشیانہ تشدد کا نشانہ ضرور بنائیں گے۔ میں دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کمانڈو اورنگزیب چاقو نالے میں پھینکنے کے بعد جلدی واپس نہ آ جائے۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے فوجیوں سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کس لیے پکڑا ہے؟ یہ چار فوجی تھے، ان کے پاس ٹین گنیں بھی تھیں، یہ معمولی قد کاٹ کے مدراسی فوجی لگتے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے گردن سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور ہندوستانی مدراسی لہجے میں کہا کہ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کیوں پکڑا گیا ہے، ابھی تمہارا دوسرا ساتھی بھی پکڑا گیا ہوگا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو ایک فوجی نے زور سے اپنی کونی میری پتلیوں میں ماری اور کہا، بولے گا نہیں، اور اس نے انگریزی میں مجھے گالی بھی دی۔ میں خاموش ہو کر بیٹھا رہا۔ گاڑی خدا جانے کہاں کہاں سے گزرتی رہی، شام گہری ہو گئی تھی۔ گاڑی کی اگلی کھڑکی میں سے فوجی ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا فوجی مجھے نظر آ رہے تھے۔ باہر اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ گاڑی ایک گیٹ کے سامنے آ کر آہستہ ہو گئی۔ میں نے کنکھیوں سے اگلی سیٹ کے شیشے میں سے دیکھا، گیٹ کے باہر ایک مسلح فوجی پہرا دے رہا تھا۔ یہ کوئی فوجی ہیڈ کوارٹر وغیرہ تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر جا کر ایک طرف رک گئی، مجھے کھینچ کر باہر نکالا گیا اور دو فوجی مجھے لے کر سامنے والی بار کی طرف چلے گئے۔ ایک بار کے باہر فوجی گارڈ کھڑا تھا، اس نے سلوٹ مار کر سلاخوں والے دروازے کھول دیا۔ یہ ظاہر ہے فوجی حوالات یعنی کوارٹر گارڈ تھے۔ مجھے اس میں بند کر کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ جو فوجی مجھے لائے تھے وہ چلے گئے۔ باہر ایک کالے رنگ کا فوجی اسٹینڈ گن لیے پہرا دے رہا تھا۔ میں حوالات کے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پوچھ گچھ کے وقت مجھے جو کہانی بیان کرنی تھی وہ میں نے شروع سے آخر تک سوچ لی تھی۔ کوئی ایک گھنٹے بعد مجھے وہاں سے نکال کر ایک دوسرے بار کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ایک طرف تین چار کرسیاں پڑی تھی، ایک اسٹریچر بھی بچھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اذیت گاہ ہے، ٹارچر سیل ہے۔ یہاں مجھ پر تشدد کیا جائے گا اور مجھ سے وہ راز معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی جو میں کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ مجھے اس بات میں اپنی شکست محسوس ہو رہی تھی کہ میں اتنی آسانی سے پکڑ لیا گیا تھا۔ کمانڈو اتنی آسانی سے نہیں پکڑا جاتا، لیکن ہماری مخبری ہو گئی تھی اور جو بھکاری ہمیں رات کے وقت ملا تھا وہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا۔ اس نے ہماری اطلاع سول پولیس کو کر دی تھی۔
معزز سامعین، اسی کے ساتھ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔